الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم سورة الأحزاب کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں مدنی سورت ہے 73 آیات اور 9 رکوعوں پر مشتمل سورہ نور کے بعد 8 مکی سورتوں کا ہم نے مطالعہ کیا اور اب ایک پھر مدنی سورت آ رہی ہے اور عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ النور اور سورت الاحزاب بھی آپس میں جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں سورہ الاحزاب کا نزول سن 5 ہجری میں ہے جبکہ غزوہ احزاب بھی پیش آیا اور اسی کی مناسبت سے سورت کا نام سورت الاحزاب ہے سورہ نور کا نزول جو ہے وہ سن 6 ہجری میں ہے غزوہ بنی مصطلق کے بعد مزید ہم نے پڑھا کہ سورہ نور میں بھی 9 رکوع سورہ احزاب میں بھی 9 رکوع سورہ نور میں بھی آیت نمبر 35 میں ایمان کی بڑی عمدہ تمثیل بیان کی گئی سورہ احزاب میں دیکھیں گے آیت نمبر 35 میں اہل ایمان کی 10 صفات کا ذکر ہے سورہ النور میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کے جو ہے ایک اسکینڈل کھڑا کیا گیا الزام تراشی کی گئی اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ نشانہ بنایا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ النور میں بھی منافقین کی روش کا ذکر ہے اور انہوں نے جو اسکینڈل اٹھایا اس کا ذکر ہے سورہ احزاب میں بھی ہم دیکھیں گے کہ منافقین کے حوالے سے گفتگو آئے گی اور اہم تر بات یہ ہے کہ سورہ النور میں ہم نے دیکھا تھا گھر کے پردے کا معاملہ ایک عورت جب محرم مردوں کے سامنے ہو تو ستر کا معاملہ اس کی تفصیل ہم نے سمجھی تھی سورہ احزاب میں انشاءاللہ آگے چل کر ابھی بتاتا آئے گی کہ حجاب کا معاملہ گھر سے باہر کا پردہ عورت ایک جب غیر محرم مرد کے سامنے ہو تو اس کو کیا رویہ اختیار کرنا ہے ستر سے آگے بڑھ کے حجاب کا معاملہ وہ تفصیل ہے سورہ الاحزاب میں انشاءاللہ اس کا مطالعہ ہم کریں گے اس میں جو پہلا رکوع ہے اس میں وہار اور متبنا یہ دو بنیادی مسئلے وہاں پر اس معاشرے میں تھے کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے تو وہ اسے تعلق قائم نہیں کرتا تھا پھر اس کی نفی کی گئی ہے اور منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا اس مسئلے کی وضاحت اس پہلے رکوع میں آئی ہے رحمی رشتوں کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے اور انبیاء سے ایک عہد لیا گیا تھا اس کا ذکر اس رکوع میں انشاءاللہ آئے گا فرمایا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کیجئے ولا تطع الکافرین والمنافقین اور کفار و منافقین کی باتوں کو اہمیت نہ دیجئے ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے واتبع ما یوحى الیک من ربک اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے اس کی پیروی کیجیے ان اللہ کان بما تعملون خبیرا بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ اے لوگو تم کرتے ہو اب یہ جمع کا صیغہ گیا وتوکل علی اللہ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کیجیے وکفا باللہ وکیلا اور اللہ ہی کارساز کے طور پر کافی ہے یعنی آپ اپنے مشن پر ڈٹے رہیے اپنا یہ دین کا کام جاری رکھیے پشت پناہی کے لیے اللہ کافی ہے آپ اس پر بھروسہ کر کے آگے بڑھتے رہیے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل نہیں بنائے ہیں یہ اصل میں آگے ایک مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے اسی کے لیے یہ بیک گراؤنڈ بنایا گیا جس طرح کسی انسان کے دل میں دو دل نہیں ہوتے اسی طرح کسی انسان کی دو مائیں نہیں ہو سکتی کسی انسان کے دو باپ نہیں ہو سکتے آگے دو مسائل اس سے متعلق آ رہے ہیں فرمایا کہ وما جعل ازواجکم اللاتی تظاہرون منہن امہاتکم اور تمہاری ان بیویوں کو جنہیں تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں نہیں بنایا اللہ یہ زمانہ جہلیت میں معاملہ تھا عربوں میں تھا کہ بیوی سے کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح ہے اور اسے تعلق قائم نہیں کرتے تھے یہ مسئلہ تفصیل سے آئے گا سورۃ المجادلہ میں بالکل اس کی ابتدائی 6 آیات میں وہاں اس مسئلے کی مزید تفصیل بیان کی گئی ہے لیکن یہاں اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ کسی کو ماں کہہ لینے سے وہ ماں نہیں ہو جاتی ہے نمبر دو وما جعل ادعیاءکم ابناءکم اور تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بنایا ہے کہیں لے پالک ہوتا ہے کہیں کسی کو پیار سے بیٹا بنا لیتے ہیں وہ بس وہاں تک تو ٹھیک ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا پھر حقیقی بیٹے پر تو احکامات کا لاگو ہونے کا معاملہ ہے نا وراثت کا معاملہ ہے دیگر مسائل ہیں لیکن یہ منہ بولے بیٹے یہ لے پالک بیٹے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہے ذالکم قولکم بافواہکم یہ تمہارے منہ سے کہی جانے والی باتیں ہیں واللہ یقول الحق اللہ حق واضح فرماتا ہے وہو یہدی السبیل اور وہ راستے کی مراد سیدھے راستے کی ہدایت بھی عطا فرماتا ہے اب ظہار کا مسئلہ تفصیل آئے گا سورہ مجادلہ میں یہ لے پالک بیٹے کا معاملہ آگے مزید آ رہا ہے اس کے پیچھے جو واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اولین ایمان لانے والوں میں سے، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص. ان کے والد و چچا ڈھونڈے ڈھونڈے ان کو آ کر کہا کہ ہمارے حوالے کیجئے، اللہ کے رسول نے آپشن دی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو چاہو کرو، کہا نہیں میں نہیں جاتا آپ کو چھوڑ کر. تو پھر باپ اور چچا بھی راضی ہو گئے اور ان کو یہیں پہ چھوڑ دیا. اس کے بعد سے مشہور ہو گئے کہ یہ زید بن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل سگے بیٹوں جیسے، بالکل سگے بیٹے نہیں، سگے بیٹوں جیسے والا معاملہ. تو یہ مشہور ہو گئے زید بن محمد کے نام سے. اب آگے ایک اور مسئلہ پیش آنا جو آگے چل کے تفصیل ہمارے سامنے آئے گی، کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو پھوپھی زاد بہن تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا نکاح ہوا حضرت زید کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ. بات بن نہیں سکی، طلاق کا معاملہ گیا، اور پھر ان سے نکاح ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ عربوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ، وہ انگلی اٹھانے کا موقع مل گیا، اور منافقین کو بھی موقع ملا. کیوں؟ آگے ہم پڑھیں گے. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچواں نکاح تھا. اچھا، باقیوں کے لیے چار، یہ پانچواں کر رہے ہیں. تو یہ اعتراض ہی اٹھا، اچھا بیٹے کی بیوی سے، بہو سے، طلاق یافتہ تو لیکن بہو سے، معاذ اللہ. یہ رسم تھی جس کو ختم کرنا مقصود تھا، اور اتنی گہری پیوست ہو چکی تھی ان لوگوں میں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے سے ختم نہ کراتے تو یہ رسم تا قیامت چلتی ہی رہتی. یہ ہے پیچھے پس منظر، جس کے کانٹیکس میں اب آگے منہ بولے بیٹے کے متعلق مزید باتیں آ رہی ہیں. باقی حضرت زید کا نکاح حضرت زینب سے، پھر طلاق کا معاملہ، پھر اللہ کے رسول کا نکاح ان سے، یہ تفصیل آگے چل کے انشاءاللہ آ جائے گی. فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپوں ہی کی طرح منسوب کرو، انہی کے نام سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، جانتے بوجھتے کوئی شخص کسی کو کسی غیر باپ کی طرف منسوب کرے، یا کوئی شخص جانتے بوجھتے، مراد یہ ہے کہ کسی اور کو اپنا باپ ظاہر کرے جانتے بوجھتے، تو اس نے کفر کیا ہے. یہ بخاری کی حدیث. یہ بڑا ایک اہم معاشرتی مسئلہ ہے، اس کو توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ادعوہم لآبائہم وہو اقسط عند اللہ، انہیں ان کے باپوں ہی کی طرف سے پکارو، ان کے نام سے ہی پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پھر اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو، ان کے معلومات نہیں ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ باپ کون ہے، یہ معاملہ بالکل کلیئر رہنا چاہیے. محبت کرو، دل جوئی کرو، حسن سلوک کرو، پالو پوسو، جو بھی کرو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن پکارنا ہے ان کے والد کے نام سے ہی، اور یہ حقیقی بیٹا نہیں ہے. اس لیے بقیہ جو مسائل پیش آتے ہیں، نکاح کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ، اس میں ان کا وہ معاملہ نہیں ہوگا جو کہ حقیقی بیٹوں کا ہوا کرتا ہے. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم پر نہیں اس میں کوئی گناہ جو تم سے بھول چک ہو چکی پہلے. وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن ہاں جو دل کے ارادوں سے کرو گے تو اس میں تو پکڑ ہوگی، کہ حکم واضح آ گیا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے مقام کو بیان کیا جا رہا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ بڑھ کر ہے. وازواج ہو امہاتہم، اور ان کی ازواج مطہرات اہل ایمان کے لیے مائیں ہیں، امہات المؤمنین جنہیں کہا جاتا ہے. تو نبی اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر زیادہ عزیز ہے. خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جب تک کہ میں تمام انسانوں، تمہارے مال اور اولاد سے بڑھ کر تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں، تمہارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ نے حضرت عمر سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ نے، عمر کتنی محبت ہے مجھ سے؟ فرمایا، اللہ کے رسول بہت محبت ہے، سب سے بڑھ کر محبت ہے. فرمایا کہ اپنی جان سے بھی؟ ہم میں سے شاید کوئی ہوتا تو وہ جھوٹا دعویٰ شاید کر جاتا، اللہ ہمیں معاف فرمائے. حضرت عمر نے فوراً جواب نہیں دیا، خاموش ہو گئے، اور کچھ دیر کے بعد کہا کہ ہاں الان، اللہ کے رسول اب مجھے اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، الان اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. یہ اصولی بات ہے اس اعتبار سے، اسی کے نوٹ کیجئے، جب قیامت برپا ہوگی ہر نبی کے پاس امتیں جائیں گی، ہر نبی کہیں گے مجھے تو اپنی پڑی ہے، نفسی نفسی کی کیفیت ہے. اس وقت اللہ کے رسول کہہ رہے ہوں گے، اللہ امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، وہ تو اتنی محبت ہم سے کرتے ہو. ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیا؟ وہ راتوں کو کھڑے ہو کر ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے نا، انہوں نے پتھر کھائے ہیں، جسم کو لہو لہان کروایا ہے، تو آج دین ہم تک پہنچایا ہے. اگر کچھ ہمیں کامیابی ملے گی بھی تو ان سے ملنے والی ہدایت کی طفیل میں ہی نا. تو ان کا واقعتا حق ہے کہ وہ ہمیں ہماری جانوں سے بڑھ کر عزیز ہوں. اللہ ہمیں یہ محبت واقعتا عطا فرمائے، ہم صرف دعوے نہ کریں، اس کو محبت کے بلکہ سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہوئے اللہ کے رسول سے جڑ جائیں. پھر اس محبت کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ جس سے محبت ہوگی اس کی پیروی بھی ہوگی. جامع ترمذی کی حدیث، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی. تو محبت کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ ہم اللہ کے رسول کی پیروی کر رہے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ پیروی کہاں کہاں تک کرنی ہے اسی صورت میں آگے چل کے آیت نمبر 21 میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں واقعتا محبت کرنے اپنے رسول سے اور ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر عزیز ہیں. وازواجہ امہاتہم، اور ان کی ازواج مطہرات ان کی مائیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ پکارتے ہیں. تو یہ ادب اور احترام کے اعتبار سے اور ان کے مقام کے اعتبار سے. ہاں ایک مسئلہ آگے چل کر آ جائے گا، وہ مسئلہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کی ازواج مطہرہ سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیوں؟ وہ امت کی مائیں ہیں. لیکن اور معاملات کے اندر جیسے پردے کا حکم ہے، برابر حکم ہے. ازواج مطہرہ سے بھی صحابہ کو کہا گیا، اسی صورت کی آیت 53 میں ہم دیکھیں گے، فاسألہن من وراء حجاب، ان سے بھی کچھ مانگنا ہے تو حجاب پردے کے پیچھے سے مانگنا ہے. وہاں پردے کے احکامات بالکل ویسے ہی جیسے عام عورتوں کے لیے ہیں، لیکن ادب اور احترام کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے ماؤں کی طرح. فَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اور جو رحمی رشتے دار ہیں اللہ کی کتاب میں اس کے احکامات کے مطابق، ان میں سے بعض میں سے مسلمانوں اور مہاجرین کی نسبت ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہے. یعنی عام مسلمانوں اور مہاجرین کے مقابلے میں جو آپس میں رحمی رشتے دار ہیں ان کا تعلق ایک دوسرے سے زیادہ ہے، ان کی قربت ایک دوسرے سے زیادہ ہے. مطلب مواخات کا رشتہ تھا مہاجرین اور انصار کا، دینی رشتے داری ہے تمام اہل ایمان کی اپنی جگہ پر، لیکن جب شریعت کے احکامات کا معاملہ آتا ہے، خاص طور پر وراثت کا مسئلہ ہے، فلاں کا فلاں سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، تو رحمی رشتوں کو ہی دیکھا جاتا ہے نا. بھائی سے بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن دینی بھائی سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ نکاح ہے، لیکن رحمی رشتے یہاں پر آتے ہیں کہ نہیں، ایک بہن کا بھائی سے نکاح نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ. تو ان معاملات میں رحمی رشتے دار اوپر ہیں اور دینی بھائی وہ نیچے ہیں. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر کہ تم کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. ہاں وراثت میں سگے بھائی کا رشتہ ہے، دینی بھائی کا حصہ نہیں ہے، سگے بھائی کا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ دینی بھائی کو کچھ دینا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، شریعت نے اجازت دی ہے. ایک تہائی مال کی حد تک وصیت کی جا سکتی ہے غیر وارث کے لیے. یہ زندگی میں کوئی اسے سلوک کرنا چاہو کر سکتے ہو، لیکن رہنے رشتے دار وہ اوپر ہیں، باقی کسی کے ساتھ اسے سلوک کرنے کی اجازت ہے. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، الا یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی اسے سلوک کا معاملہ کرو. کان ذلک فی الکتاب مسطورا، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد انبیاء سے ایک عہد لیا گیا تھا جس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں، تمام رسولوں سے اطاعت کرنے کا اور اپنے امتیوں سے اطاعت کرانے کا عہد لیا گیا، اس کا ذکر. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، اور یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، اور نبی آپ سے بھی، وَمِن نُوحِ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ وعیسیٰ ابن مریم علیہم السلام سے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ ہم سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کریں، مراد انہوں نے عہد کی پابندی کی کہ نہیں. وَعَدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا کفار کے لیے جنہوں نے عہد کی پابندی نہیں کی. تو رسولوں سے عالم احوال میں عہد لے لیا گیا، خود بھی وہ اطاعت کریں گے اللہ کی اور اپنے لوگوں سے بھی اطاعت کا وعدہ لیں گے اور اطاعت کرائیں گے اللہ کی. جو اطاعت کریں ان کے لیے فائدہ ہے، انعامات اور اجر ہیں، اور جو انکار کریں، جنہوں نے پابندی نہیں کی اس عہد کی، ان کے لیے عذاب علیم اللہ کی طرف سے تیار کیا گیا ہے. اس کے بعد دوسرا رکو شروع ہو رہا ہے. رکو نمبر 2 اور 3 میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اور رکو نمبر 2 میں ہم دیکھیں گے اس پر مختصر تبصرہ، اور پھر منافقین کا طرز عمل سامنے آئے گا. غزوہ احزاب سن 5 ہجری میں پیش آیا شوال کے مہینے میں، اور یہ آخری اجتماعی اور سب سے بڑی کوشش تھی مشرکین اور یہود کی جانب سے بھی کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے. تقریباً 12,000 کا لشکر تیار کر کے وہ لوگ لے کر آئے. یہود نے بھی اکسایا مشرکین کو، ان کے بھی جو قبیلے جا چکے تھے مدینے سے باہر، بنو قینقاع اور بنو نذیر، انہوں نے بھی سازشیں کی. مشرکین بڑے ساز و سامان کے ساتھ آئے 12,000 کا لشکر لے کر، اور گویا کہ اسلام کا ایک چھوٹا سا چراغ جو مدینے کی گلیوں میں تھا اس کو بجھانے کی وہ آخری کوشش کرنے کو آئے. اللہ کی بھی اپنی پلاننگ ہے، اللہ نے بھرپور تیاری کا ان کو موقع دیا کہ اپنا پورا سا زور لگا کر دیکھ لیں. اس پرسپیکٹو میں آج کے اس دور کو بھی آپ دیکھیے گا، آج بھی کفر کی طاقتیں کئی کئی مرتبہ اہل ایمان پر امڑ آئیں، عراق میں بھی، افغانستان میں بھی، اور فی الحال صورتحال بظاہر یہ کہ غالب ہے کون؟ باطل. لیکن یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ غالب اگر باطل ہوتا بھی ہے تو عارضی طور پر ہے، بالآخر فتح حق کے لیے ہے. لیکن حق کی فتح کے لیے اہل حق کا صبر کا مظاہرہ کرنا اور جو کچھ کر سکتے ہو کر ڈالنا یہ ضروری ہے. احزاب کے موقع ہوا یہ، اللہ تعالیٰ نے بازی پلٹ دی، مشرکین ناکام چلے گئے. فی زمانہ ایسا ہو نہیں رہا ہے. طالبان کی ایک حکومت تھی، انہوں نے دنیا کے مسلمانوں کو پکارا، کسی نے ان کی ہیلپ نہیں کی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مغلوب ہو گئے. دکھا دیا انہوں نے، کوئی مانے کہ نہ مانے، لیکن جانے والے مان کر آئے ہیں، انکار کرنے والے بھی اقرار کر کے آئے ہیں. اور وہ برطانیہ کی وہ صحافی خاتون بھی اور کئی ایک اور بھی، وہ لکھ چکے کہ وہاں کچھ اور ہی منظر تھا. ہمیں کھلاتے تو خود بھوکے رہتے تھے، پرانا لباس پہنتے تھے، راتوں کو گورنر پیدا دے رہا ہے، ٹاٹ پر ملا عمر سو رہا ہے، کچھ تو تھا آخر. لیکن مسلمانوں نے مدد نہیں کی اس قوم کی، اسی سزا اہل ایمان کو دی گئی، ان کو نہیں دی گئی. They played their part. Yes, it is possible کہ اللہ کے احکامات کے مطابق چھوٹا سا نظام قائم کر کے ہم نے دکھا دیا تمہیں، ہم پروسیس میں ہی تھے، تم نے ہماری مدد نہیں کی، مغالب آ گئے ہم پر، یہ سزا دی اللہ تعالیٰ نے ہم نے. لیکن ابھی جو غزوہ احزاب پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ اللہ کی فرما برداری کر رہے تھے. ہم بھی کر لیں، یہ سارے لشکر کچھ نہیں کر سکتے ہمارے، اسی کہ اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اس پرسپیکٹو کو آج کے اعتبار سے ذہن میں رکھیے. اب غزوہ احزاب کو دیکھیے، 12,000 کا لشکر، مسلمان مقید گویا مدینے میں. مشورہ ہوا، خندق کھودی گئی، ایک دو اطراف پر پہاڑ تھے، ایک طرف بنو قریظہ کا علاقہ تھا، وہاں سے معاہدہ تھا ان سے، ایک جانب جو تھی شمال مغرب کی جانب، وہاں پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنسلٹیشن سے، مشورے سے خندق کھودی گئی، اور صحابہ کرام خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود رہے. ہمارے لیڈرز کی طرح نہیں جو باہر کسی ملک میں ٹھنڈے کمرے میں بیٹھے ہو اور عیاشی کر رہے ہو اور قارون سڑکوں پہ قربانی دے رہے ہو، نہیں، اللہ کے رسول موجود. ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول دیکھیں میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، مجھے بھوک لگی تھی، میں برداشت کر رہا ہوں، آپ نے اپنی قبیض ہٹا کر دکھایا میں نے دو پتھر باندھے ہوئے ہیں، میں تم سے آگے ہوں اس معاملے، پیچھے نہیں ہوں. بار وہ خندق کھودی گئی ہے اور یہ اہتمام کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مشرکین کا لشکر وہاں پر آیا، ایک مہینے تک محاصرہ رہا ہے، ساری سپلائی لائن گویا کہ بند ہوگی مدینے والوں کی بات. ایک مہینے کے بعد اللہ نے آندھی چلائی، سارے ان کی دیے گئے خیمے اور جانور سب اڑ گئے اور وہ ناکام لوٹ گئے، اور اللہ کے رسول نے کہا اس کے بعد کبھی قریش تم پر نہیں حملہ آور ہوں گے، ہم جائیں گے اور ختم کر دیں گے. یہ آزمایا گیا ہے، ابھی ذکر آئے گا اس کا. بالآخر جب صبر کا مظاہرہ کیا ہے ایمان نے، اللہ نے فتح عطا فرما دی. یہاں کمی آج کے مسلمانوں کے اندر، یہ کمی پوری ہو جائے یا آج کا ورلڈ سولائزیشن کے نعرے لگانے والے کچھ نہیں کر سکتے ہمارے. تو تصویر 1400 برس پرانی بھی اور تصویر آج کی بھی، حالات 1400 برس پرانے بھی اور حالات آج کے بھی. اللہ نے ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے اس کا مطالعہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اذ جاءتکم جنود، جبکہ تم پر بہت سے لشکر چڑھائے، فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی، اور جنودا لم تروھا، اور ایسے لشکر جنہیں تم نے نہیں دیکھا. اللہ اس طرح مدد فرماتا ہے، پھر آندھی پڑھاتی ان کو اور لشکر وہ بھیجے یعنی فرشتوں کے جن کو دیکھا نہیں تم نے. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ اسے دیکھنے والا تھا جو کچھ کی تم کرتے تھے. یہ مختصر نبی اس پر تبصرہ آ رہا ہے. شدید کیفیت اس وقت کی بتایا گیا. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، جب کوئی تم پر چڑھائے اوپر کی جانب سے، یہ مدینے کے اوپر کا علاقہ، یہاں سے غطفان اور حوازن کے قبیلے آ گئے. ومن اسفل منکم، تمہارے نیچے سے، یہ اشارہ نچلی جانب قریش کی طرف اشارہ. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں چدھیا گئی تھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ قُلُوبُ الْحَنَاجِرِ، اور دل جو ہے گلوں میں، یا یوں کہیے کہ کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، جان جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے. خاص طور پر اشارہ منافقین کی طرف، جن کا ذکر آگے آ رہا ہے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، وہیں اس موقع پر اہل ایمان آزمائے گئے اور شدید انداز سے ہلا دیے. یہ الفاظ میں تفسیر اللہ کا، شدید طور پر ہلا دیے گئے تھے. نوٹ فرما لیجئے، انفرادی سطح پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طائف کا دن سب سے زیادہ بھاری تھا، انفرادی سطح پر اکیلے محمد گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو ساتھ لے کر، اور انہوں نے ایک دن میں وہ کر لیا آپ کے ساتھ جو مکے والوں نے 10 برس میں نہیں کیا تھا۔ ذہن میں رکھیے کس کام کے لیے گئے تھے، اللہ کے دین کی دعوت کا فریضہ ادا کرنے کے لیے، وہاں پر اکیلے میں حیثیت، اکیلی حیثیت میں سب سے بڑا بھاری دن تھا، یہ اہل ایمان کے لیے سب سے بڑا بھاری دن تھا، چاروں طرف سے حملہ آور ہو گئی فوج۔ ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اسی موقع پر مومن آزمائے گئے اور شدید انداز سے ہلا دیے گئے۔ اب اہل ایمان کے بعد منافقین کا ذکر، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جب کہنے لگے منافق اور وہ کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، کردار کی کمزوری کی بیماری، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، ہم سے اللہ اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ تو صرف دھوکے تھے، فریب تھے، معاذ اللہ، یہ ہمیں کہہ رہے کیسے کس طرح کی بادشاہتیں مل جائیں گی، یہاں تو رفع حاجت کے لیے جا نہیں سکتے ہم، یہ منافقین کے الفاظ ریکارڈیڈ ہے سیرت کی کتابوں میں، یہ حالت ہو گئی۔ وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور یاد کرو جب ایک گروہ نے کہا ان میں سے، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے یثرب والو، یثرب والو، یثرب مدینے کا پرانا نام، اے یثرب والو لا مقام لکم فرجعو، تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، فرجعو لوٹ جاؤ۔ دو مفاہیم اس وقت کے اعتبار سے، کیا مطلب کہ یہاں سے بس نکل جاؤ اب تو یہ گئے کام سے، یا ان کے دین کو مانا تو یہاں تک پہنچے اس دین سے ہی ہٹ جاؤ، اور آج کی لینگویج میں یو ٹرن لے لو، فرجعو یو ٹرن لے لو، اب تو گئے، فون آ رہے وہاں سے، تو یو ٹرن لے لیا گیا۔ صحابہ نے نہیں لیا تھا، اللہ کی مدد شامل حال آ گئی، ہم نے لیا، جوتے پڑے ہمیں، جہاز بھر بھر کے بھیج رہے وہاں سے پاکستانیوں کو ہتھکڑیاں لگا لگا کے، اور ڈیلیگیشن گزرائے مملکت کے جاتے ہیں تو سر کے بالوں سے لے کے جوتوں کی لیس جو ہے وہ ان کی تلاشی لی جاتی ہے، فرجیو لوٹ جاؤ، یو ٹرن لیا، یہ نان سینس ملے گا ہمیں سارا، یہ ساری خواری ہمیں دیکھنی پڑے گی جو ہمارے حصے میں آ رہی ہے۔ بیان 1400 برس پہلے، تصویر ہماری ملے گی، پسند آئے، پسند تو کسی کو نہیں آئے گی، بری لگے گی، تو بلی کی طرح کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے جان بچ نہیں سکتی ہے، تصویر ہماری ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، سورہ انبیاء آیت نمبر 10، تمہاری طرف یہ کتاب نازل کی جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو۔ بہرحال وہ منافقین کہنے لگے فرجعو لوٹ جاؤ، یو ٹرن لے لو، ویستأذن فریق منہم النبی یقولون، اور ان سے ایک گروہ اجازت مانگا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، منافقین تھے، انا بیوتنا عورا، ہمارے گھر تو عورا کھلے ہوئے ہیں، غیر محفوظ ہیں، وما ہی بعورا، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، ایک طرف جو یہ محسوس کر رہے تھے وہاں بنو قریظہ سے معاہدہ تھا، انہوں نے خلاف ورزی کی تھی، پھر اور اللہ کے رسول نے خندق کھود دی ہے، آپ بنفس نفیس موجود ہیں، اہل ایمان موجود ہیں، لیکن قرآن کا تفسیر یہ کیا چاہتے ہیں، اِن یُرِیدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ تو صرف فرار چاہتے ہیں، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَیْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر ان پر مدینے کے اطراف سے، أَقْطَارِهَا مدینے کے اطراف سے داخل ہو جائیں لوگ، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر اس سے چاہا جائے فتنہ یعنی دین سے ہٹ جانا، لَآتَوْهَا، تو فوراً منظور کر لیں گے، وما تلبثوا بها الا يسيرا، اور اس میں تو پھر وہ تھوڑی سی دیر لگائیں گے، یعنی اگر کوئی ایسی ان کو مدد مل جائے کہیں سے، فوج ایسی آ جائے کہ دین چھوڑ دو تمہارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ فوراً آگے بڑھ جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ دین پر عمل کرنے میں تو ان کو مشکلات آ رہی ہیں، ان کو جان جاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، یہ تو نفاق ہے کہ دین کے تقاضوں کے مقابلے میں جان عزیز ہو جائے، دنیا عزیز ہو جائے تو انسان فرار اختیار کرتا ہے اس کے تقاضوں سے، تو یہ دیر نہیں لگائیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، حالانکہ وہ اس سے پہلے اللہ سے عہد کر چکے تھے، لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ وہ پیٹ نہیں پھیریں گے، کب وعدہ کر چکے تھے، 37 ہجری میں احد ہوا، سورہ آل عمران میں ہم اس کا تفسرہ پڑھ چکے، انہوں نے اس کے بعد جب ان کی نقید ہوئی ہوگی یا لوگوں نے کہا ہوگا کیوں نہیں گئے، اور یا واپس لوٹ کر آ گئے، 300 آ گئے تھے عبداللہ بن ابی کے ساتھ، تو اس کو کیا کہا گیا ان کی طرف سے کہ اچھا آئندہ ہم قیدال کریں گے، تو کہا جا رہا ہے کہ بھائی وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، حالانکہ وہ اس سے پہلے اللہ سے عہد کر چکے تھے، لا يولون الادبار، کے وہ پیر نہیں پھیریں گے، وَكَانَ عَهَدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، پر اللہ کا وعدہ ایسا ہے کہ اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ قُلْ لَنْ يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تمہیں فرار ہرگز نفع نہیں دے گا اگر موت یا قتل سے تم بھاگے، وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس صورت میں تم صرف تھوڑا ہی فائدہ دیے جاؤ گے۔ موت تو بھاگا لانی ہے. تین دفعہ قرآن کہتا ہے کلو نفسین ذائقت الموت, تو بھاگ کے جاؤ گے کہاں, موت تو آ کر رہے گی. قل من الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا و اراد بکم رحمہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے اگر وہ تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے یا تم پر مہربانی فرمانا چاہے. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا, اور وہ اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے. قد یعلم اللہ المعوقین منکم, اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے وہ کہ جو روکنے والے ہیں, مراد دوسروں کو. والقائلین والقائلین لاخوانهم هلم الینا, اور اپنے بھائیوں سے کہنے والے کہ ہماری طرف آ جاؤ. ولا یاتون البعث الا قلیلا, اور وہ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت کم, خود بھی رکتے ہیں دوسروں کو بھی روکنے کی کوششیں کرتے ہیں. اشحتا علیکم, تمہارے متعلق کینہ رکھتے ہیں. فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم, جب خوف آئے تو تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف یوں دیکھنے لگتے ہیں جیسے کہ ان کی آنکھیں پھرتی ہوں. کالذی یغشى علیہ من الموت, اس شخص کی طرح کہ جس پر موت کی غشی تاری ہو. ذرا خوف کی بات آئی ان کو جان جاتی بھی دکھائی دی. فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنه حداد, اور جب پھر خوف چلا جائے تو تمہیں تانے دیں گے تیز زبانوں سے. تانے سے مراد یہاں پر یہ کہ تمہارے سامنے بڑے دعوے کریں گے, ہم تو تمہارے ساتھی ہیں, اور کوئی مال غنیمت اگر ہو. اشیحتا علی الخیر, مال پر بخل کرتے ہو, مال پر حرص کرتے ہوئے, لالچ کرتے ہوئے, ارے ہم تمہارے ساتھ تو ہیں, مسلمان تو ہیں, لاؤ ہمارے صلاح کے دو. ایک طرف خوف فرار, اور دوسری طرف مسلمانوں کو کامیابی ملے تو آگے بڑھ کے کیا کہیں گے, لاؤ ہمارے ساری پیش کرو, ہم بھی تو مسلمان ہیں. اولئک لم یؤمنوا, اللہ کا تفسیر ہے یہ تو ایمان لائے نہیں. فاحبط اعمالہم, تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے. منافقین پھر دوہرا لیجیے, یہ کافر نہیں ہوتے, یہ وہ ہوتے جو ایمان قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد جب دین کے تقاضے آتے ہیں تو پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو قرآن منافق کہتا ہے. اور قرآن کہہ رہے لم یؤمنوا, ایمان لائے نہیں, یہ جھوٹا ایمان تھا جو ان کی زبانوں پر تھا, دل ایمان نہیں لائے تھے. لم یؤمنوا, ایمان نہیں لائے. فاحبط اعمالہم, تو ان کے اعمال اللہ نے اکارت کر دیے, ضائع فرما دیے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور اللہ تعالیٰ پر یہ بات آسان ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا, وہ گمان کرتے ہیں کہ لشکر ابھی نہیں گئے, حالانکہ معاملہ ختم ہو چکا, لیکن خوف اتنا ہے کہ گھروں سے باہر بھی نہیں نکل رہے. سمجھتے ہیں کہ گمان کرتے ہیں کہ ابھی لشکر نہیں گئے. وَيَأْتِي الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ, اگر لشکر دوبارہ جائیں تو تمنا کریں گے کاش وہ باہر دیہاتوں میں ہوں, سبز کے علاقے میں, مدینے سے باہر. يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ, تمہاری خبریں پوچھتے رہیں. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا, اور اگر یہ تمہارے درمیان ہوں تو جنگ نہیں کریں گے مگر بہت کم. یہی دیکھ چکے اہل ایمان بہت کے موقع پر کہ نکلے اور پھر بھاگ گئے اور فرار اختیار کیے انہوں نے, تو ان کا نہ نکلنا ہی پسندیدہ ہو گیا اللہ کی نگاہوں میں. یہ تفصیل آئی تھی سورہ توبہ میں تبو کے حوالے سے, جب نکلتے تو فساد کا ہی ذریعہ بنتے اہل ایمان کے لیے. تو ولو کان فیکم ما قاتلوا الا قلیلا, اگر وہ تمہارے درمیان ہو تو جنگ نہ کریں مگر بہت کم. اس کے بعد تیسرا رکوع آ رہا ہے سورہ مبارکہ کا, جس میں پھر اہل ایمان کی صفات کا ذکر آئے گا, اہل ایمان کا کردار کیا رہا غزوہ احزاب کے موقع پر, ان کی کیفیات کیا رہی, اس پر اللہ کا تبصرہ آ رہا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں, یعنی ان کی زندگی مبارکہ میں, بہترین نمونہ موجود ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت پر کی امید رکھتا ہو. وذکر اللہ کثیرا, اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو. یہ آیت مبارکہ مشہور آیات میں سے ہے, سیرت النبی کے حوالے سے جو جلوس یا تقاریر یا کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں خاص اس کا بیان ہوتا ہے, لیکن اس کا عام طور پر آدھا حصہ پڑھا جاتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اتنا حصہ عام طور پر پڑھا جاتا ہے. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے, ٹھیک, لیکن کیا ہر ایک کے لیے نہیں. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا, جو اللہ اور آخرت کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو. یہ ایسے ہی جیسے قرآن کہتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں, ھُدًى لِّلنَّاس, یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت, کیا سب کو مل جائے گی؟ نہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 2, ھُدًى لِّلمُتَّقِین, تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت, جن میں تڑپ ہوگی ان کو ملے گی. جیسے بارش برس سے آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے, لیکن جو برتن کو الٹا کر دے اس کو فائدہ نہیں ملے گا. دھوپ نکلتی ہے ہر آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے, لیکن جو کھڑکی دروازوں پر پردے ڈال دے اس کو فائدہ نہیں ملے گا. قرآن تمام انسانیت کے لیے ان اٹسیلف ہدایت ہے, پوٹینشیلی جو خود ہدایت نہ لینا چاہے اس کو نہیں ملے گی ہدایت. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ ہر ایک کے لیے ہے, جو خود نہ چاہے نہیں ملے گا. خود چاہنے کے لیے شرط لازم اللہ اور آخرت کی امید اور اللہ کا کثرت سے ذکر. اسی لیے ہم بعض اوقات مغربی مصنفین کو کوٹ تو کر دیتے ہیں, لیکن اسے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں. یہ تو عربی کے مقولہ الفضل ما شہید به الاعداء, فضیلت تو یہ کہ غیر بھی گواہی دیں کہ ہاں واقعی وہ شخصیت ایسی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. مائیکل اشارٹ نے کہہ دیا, دی گریٹ ہنڈریڈ کے نام سے اسے کتاب لکھی 1984 کے اندر, کہ ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ہیومن اینڈ سیکولر فیلڈز, اور ٹاپ پر لے آئے عیسائی ہونے کے باوجود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ کے رسول اس کی ضرورت نہیں ہے جس کی گواہی قرآن دے دے, انک لعلی خلق عظیم, رب کائنات گواہی دے دے, اس کو کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں. اس نے پہلے نمبر پر لا کے کھڑا تو کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس نے ایمان قبول نہیں کیا ہے. تھا وہ عیسائی تھا. نالج از ڈفرنٹ, گائیڈنس از ڈفرنٹ. علم ہونا ایک الگ بات ہے, ہدایت ملنا ایک الگ بات ہے. ہر ایک کے لیے نہیں, جس میں کڑا وہ طلب ہوگی اللہ اور آخرت کی اور کثرت ذکر اللہ کا ہوگا اس کو ہدایت ملے گی, ورنہ میرے دعوے ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے, نمونہ پھر نظر نہیں آئے گا. نمونہ نظر آ رہے کہاں؟ غزوہ احزاب میں. کانٹیکسٹ کیا ہے؟ پچھلے رکوع میں احزاب کا تبصرہ, منافقین کا بیان. اب جو رکوع شروع ہوا رکوع نمبر 3, احزاب کا تبصرہ, اہل ایمان کا بیان. درمیان میں آیت آ رہی, کیا کانٹیکسٹ؟ غزوہ احزاب کیا تھا؟ ایک جد و جہد کا عظیم مرحلہ اس جد و جہد کے دوران. وہ جد و جہد کس کام کے لیے تھی؟ قرآن 3 دفعہ کہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا مقصد. سورہ توبہ کی آیت نمبر 33, سورہ الفتح کی آیت نمبر 28, سورہ صف کی آیت نمبر 9, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والله جس نے بھیجا تھا رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو الہدا, یعنی قرآن دے کر, دین حق یعنی دین اسلام دے کر, تاکہ آپ اس کو کل نظام زندگی پر غالب کر کے دکھا دیں. یہ مشن اسٹیٹمنٹ تھا آپ کی پروفٹ ہڈ کا. اس کی کمپلیشن کے لیے آپ نے جد و جہد برپا فرمائی, جس کے دو بڑے بڑے گوشے مکے میں دعوت کا کام ہو رہا تھا. سورہ یوسف آیت نمبر 108 آپ نے فرمایا میرے راستے میں دعوت دیتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف. دوسرا پورشن دین کو قائم کرنا, قائم کر کے دکھانا ہے. سورہ شورا آیت نمبر 15, اللہ نے مجھے حکم دیا میں دین کو قائم کر کے دکھاؤں, انصاف برپا کر کے دکھاؤں لوگوں کے درمیان. وہ جد و جہد شروع ہوئی, آپ کے صحابہ شہید ہوئے 269 کی تعداد میں, آپ کے گھر میں فاقے آئے, آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے, آپ کا جسم مبارک لہو لان ہوا, آپ کے چہرے مبارک میں خوت کی کڑیاں احد میں داخل ہو گئیں, آپ بے ہوش ہوئے احد کے میدان میں, آپ نے اپنے چچا کا لاشا اٹھایا ہے, اپنے مقدس صحابہ کا لاشا اٹھایا ہے, کیوں آخر؟ یہ اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. کانٹیکسٹ میں دیکھیں نا, غزوہ احزاب اسی جد و جہد کے درمیان ایک بڑا موڑ, سارا عرب امٹ کر آ گیا اس اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے, اللہ نے مدد فرما دی. اور اس کے دوران محمد موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم, دو پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے, صحابہ نے ایک باندھا ہوا تھا, اور آپ کتا لے کے بیٹھے ہیں, کھڑے ہوئے ان کے ساتھ, چار نمازیں قضا کی ہیں عذاب کے موضع پر, موقع پر, اس ڈیفنس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. اور آپ یہ اشعار پڑھ رہے, صحابہ پڑھ رہے تھے اشعار, نحن الذي بايعوا محمدا, ہم ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, علی الجہاد ما بقینا ابدا, جہاد کرنے کے لیے جب تک ہم باقی رہیں گے, جب تک ہماری زندگی ہوگی. تو اللہ کے رسول نے بھی دعا دی, اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, اللہ آخرت کے عیش کے سوا کوئی عیش نہیں ہے. فاغفر للانصار والمہاجرہ, انصار کی مغفرت فرما اور مہاجرین کی مغفرت فرما. آپ خود کدالے چلا رہے وہاں پر, برس نفیس موجود ہیں, ایک شیطان بیچ میں آ گئی, صحابہ نہیں توڑ سکے, آپ نے کدال ماری اس کو پاش پاش کر دی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کانٹیکسٹ میں اسوہ حسنہ, مسواک کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بہت مبارک. خوشبو لگانا بھی بہت مبارک. سر پہ ٹوپی رکھنا بھی بہت مبارک. ٹخنوں سے شلوار کو رکھنا بھی بہت مبارک. رات کو سوتے ہوئے سدائے کروٹ پہ سونا بہت مبارک, بہت مبارک, بہت مبارک. لیکن مشن کیا تھا؟ زندگی کا مقصد کیا تھا؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نماز, یہ مقصد تھا نا. اسی میں آپ کی جان لگی نا, اسی میں مخالفتیں آئیں, اسی میں سارا تصادم ہوا, کشمکش ہوئی. یہ اسوہ حسنہ ہے. اس کانٹیکس میں آیت آئی, پیچھے بھی عذاب کا ذکر, اس کے بعد بھی عذاب کا ذکر ہے. یہ ہے میکرو لیول کی سنت 23 پر محیط محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ سنت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہے. اسوہ حسنہ رہ گیا بس بیان کے لیے 12 ربیع الاول کے موقع پر, یا سیرت کے کانفرنسز کے اندر, یا اخبارات کے ایڈیشنز کے اندر. اللہ اللہ خیر سندہ. وہ اسوہ حسنہ جو باطل سے ٹکرا دے بندہ مومن کو, جو بندے کی زندگی میں تبدیلی پیدا کر دے, وہ اسوہ حسنہ, برا نہ مانیے گا, ہمیں دکھائی نہیں دیتا. آج ہمیں جھنڈے دکھائی دیتے ہیں, آج ہمیں جھنڈیاں دکھائی دیتی ہیں, آج ہمیں نعرے دکھائی دیتے ہیں, آج ہمیں نعتوں کی محافل دکھائی دیتی ہیں, لیکن وہ جد و جہد دکھائی نہیں دیتی. جس وقت احد کے میدان میں محمد کریم کے دندار مبارک شہید ہو رہے تھے، یا جس وقت عذاب کے میدان، عذاب کے موقع پر مدینے کے باہر آپ خندق کھود رہے تھے، کوئی شخص بیٹھ کر مسجد نبی میں ہی صحیح اللہ کے ضربے لگا رہا ہو اور درود کی محفلیں سجا رہا ہو، کیا اس کا ایمان معتبر ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کہاں ہے؟ احد کے میدان میں. اللہ کے رسول کہاں؟ خندق کھود رہے ہیں، کدالے چلا رہے ہیں، اور تم اللہ سے لو لگا رہے ہو؟ اس وقت حسرت وہ ہے کہ تمہاری لو لگانا پسندیدہ ہے نہیں اللہ کے نگاہوں. چار نمازیں قضا کر دی انہوں نے، تمہاری نوافل کی کیا حیثیت ہوگی اللہ کی نگاہوں؟ یہ ہے جناب اسوہ حسنہ، اس کانٹیکسٹ میں آ رہا ہے. مس کوٹ بھی نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں کو مس لیڈ بھی نہیں کرنا چاہیے. بات پوری کھول کر بیان کریں، اس میں تصادم ہے، جانے گئی ہے. یہ اسوہ حسنہ مطالبہ کرتا ہے، یہ آپ کی زندگی کا مشن اسٹیٹمنٹ تھا کہ اللہ کے دین کو غالب کر کے بالفعل دکھا دیا جائے. اس کانٹیکسٹ، اس مقام پر یہ آیت آ رہی ہے غزوہ احزاب کے بیان کے بالکل درمیان میں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں بہترین نمونہ موجود ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، ہر اس کے لیے جو اللہ اور آخرت پر امید رکھتا ہو. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو. اب اہل ایمان کی کیفیت کیا تھی احزاب کے موقع پر؟ فرمایا کہ ولما رأى المؤمنون الأحزاب، اور جب اہل ایمان نے لشکروں کو دیکھا، قالوا، کہنے لگے، ما هذا ما وعدنا الله ورسوله، یہ ہے جس کا وعدہ اللہ نے اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا. وصدق الله ورسوله، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا. کیا وعدہ تھا؟ یہ ایمان. سورہ البقرہ آیت نمبر 155، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، ہم تمہاری آزمائش کریں گے. خوف آ گیا، خوف کا موقع، بھوک آ گیا، بھوک کا موقع، جان مال کا نقصان آ گیا اس کا موقع، ثمرات پیداوار کا نقصان آ گیا اس کا موقع. فبشر الصابرین، اے نبی صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے. یہ تو تیار تھے، وہ منافقین تھے جن کو جان عزیز سے نکال کے مروا دیا، معاذ اللہ. اور یہ اہل ایمان نے کہا کیا؟ سچ فرمایا اللہ نے. وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اور اس صورت حال نے تو ان کے ایمان اور فرما برداری کی کیفیت میں اور اضافہ کر دیا. یہ ایمان، جتنا بندہ اطاعت میں آگے بڑھتا ہے اور گہرائی ایمان میں پیدا ہوتی ہے، جتنی ایمان میں گہرائی پیدا ہوتی ہے اتنا اطاعت میں اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ ریورس ہے غصے کا. ان کے ایمان اور تسلیم کی کیفیت میں، اسلام کی کیفیت میں، فرما برداری کی کیفیت میں اضافہ ہو گیا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا وہ پورا کر دکھایا، جام شہادت نوش کیا. فمنھم من قضى نحبه، ان میں سے کچھ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے ہیں. ومنھم من ينتظر، اور ان میں سے کچھ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ کب موقع آئے اور جان جانے آفری کے سپرد کر دیں. جو حق کی خاطر جیتے ہیں، مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصا رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اللہ نے حیات جاویدان کا وعدہ فرمایا. سورہ البقرہ آیت 154، سورہ آل عمران آیت 169، اللہ حیات جاویدہ عطا فرماتا ہے. یہ اہل ایمان تیار رہتے ہیں. وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اس بارے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، ڈٹے ہوئے ہیں. ابھی موقع ہے، ابھی جان اللہ کے حوالے کر دیں. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ صادقین کو ان کی صدق یعنی سچائی کی جزا دے. ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم، اور منافقین کو اللہ عذاب دے یا وہ ان کی توبہ قبول فرمائے. ان اللہ کان غفور رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اور اللہ نے کافروں کو لوٹا دیا ان کے اپنے غصے میں بھرے ہوئے، انہوں نے کوئی بھلائی نہیں پائی. ایک مہینے کا محاصرہ ختم ہو، ایک مہینے تک محاصرہ رہا، میں عرض کر چکا، شدید تیز آندھی چلی، سارے ان کے خیمے اڑ گئے، دیگیں کھانوں کی اڑ گئیں، جانور ان کے فرار ہو گئے اور ناکام لوٹ گئے. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْقِتَالَ، اور اہل ایمان کی طرف سے بطور جنگ کے لیے اللہ ہی کافی ہو گیا. یہ ہے اصل چیز. انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا، ڈٹے رہے، اللہ کی مدد شامل حال آ گئی. ہم نے یو ٹرن لے لیے، لیا نہیں، لے لیے. کشمیر کوس یو ٹرن، ایٹمی صلاحیت یو ٹرن، افغانستان پالیسی یو ٹرن، مسلم امہ کی پالیسی یو ٹرن. آج ہمارے دوست کون؟ پہلے ماسکو والے تھے، اب کون ہے؟ واشنگٹن والے. بھارتی پالیسی یو ٹرن. اس لیے آج اللہ کی مدد ہمارے شامل حال نہیں، در بدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں، کھاتے رہیں گے. صورت میں اللہ نے یہاں کیا کہا؟ وقف اللہ المؤمنین القتال، اللہ کافی ہو گیا اہل ایمان کے لیے قتال کے. وہ ڈٹ گئے، اللہ ان کی شامل حال ہو گیا. ہم نہیں ڈرتے, اللہ ہمارے شامل حال نہیں, در بدر کی ٹھوکرے کھاتے رہیں گے. وکان اللہ قوی عزیزا, اور اللہ قوی ہے غالب ہے, سب اس کے تابع ہیں. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس کا خوف اختیار کرو, باقی سارے خوف سے اللہ تمہیں آزادی عطا فرما دے گا. اس کے بعد ذکر آ رہا ہے بنو قریظہ کا ایک قبیلہ تھا, تین قبائل تھے یہود کے, بنو قینقہ انہوں نے خلاف ورزی کی, ان کا معاملہ چکا دیا گیا بدر کے بعد. دوسرا بنو نضیر انہوں نے خلاف ورزی کی, ان کا معاملہ چکا دیا گیا سنچار ہجری میں. تیسرے بنو قریظہ انہوں نے خلاف ورزی کی اس موقع پر, احزاب کے موقع پر, ان کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے. وَأَنذَرَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ, اور اہل کتاب میں سے یعنی یہود میں سے جنہوں نے ان کی مشرکین کی مدد کی تھی, انہیں ان کے قلعوں سے اللہ نے اتار دیا, باہر نکال دیا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا, ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک کو تم قید غلامی میں لے آتے ہو. 25 دن تک ان کے قلعوں کا محاصرہ رہا, پھر انہوں نے خود کہا کہ اچھا یہ اوس کے جو سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو سالس بناتے ہیں, جو فیصلہ دیں گے وہ قبول ہے. بس ان کی مت ماری گئی تھی, انہوں نے ان کی کتاب نکالی, تورات پڑھ کے سنا دیا, جب میں کسی کو پاؤ تو لڑنے کے قابل ان کو قتل کرو, باقی کو غلام بناؤ اور مال لے کر بانٹ لو آپس. یہی ہوا, ان کے لڑنے والے قتل کیے گئے, عورتیں غلام بنائی گئی, مرد جو لڑنے کے قابل نہیں تھے غلام بنائے گئے, اور ان کے اموال کو غنیمت کے طور پر تقسیم کیا گیا. یہ خود انہوں نے چوز کیا تھا, اللہ نے ان کو اس طرح کی سزا دی ہے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ أَمْوَالَهُمْ, اور تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا. وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا, اور اس زمین کا جہاں تم نے ابھی قدم نہیں رکھا. آگے کی بشارت اللہ نے دے دی. یہ 5 ہجری میں عذاب ہے, 2 سال کے بعد غزوہ فتح خیبر ہو گئی ہے, بڑی خوشحالی اہل ایمان کے آ گئی تھی, اس کی بشارت یہیں پر دے دی. وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا, اور زمین کا بھی تمہیں وارث بنا دیا جہاں تم نے ابھی قدم نہیں رکھا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا, اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اس کے بعد 14 رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے. اس میں ایک بات تو آئے گی تخییر کے حوالے سے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معاملہ ہوا ازواج مطہرات کے حوالے سے, خاص معاملہ اس کا ذکر آئے گا. حجاب کے حوالے سے کچھ احکامات آ رہے ہیں, اور ازواج مطہرات کو خطاب کر کے امت کی خواتین کو حجاب کے حوالے سے, پردے کے معاملات کے حوالے سے رہنمائی دی جا رہی ہے. فرمایا کہ یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا, اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو, وہ زینتہا اور اس کی زینت, فتعالین تو آؤ, امتعکن موسرحکن سراحا جمیلا, میں تمہیں کچھ دے دوں اور عمدگی کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر. اصل واقعہ کیا ہوا, جب مال غنیمت وغیرہ آنا شروع ہوئے اور عام مسلمانوں کے ہاں خوشحالی آنا شروع ہوئی, تو ایک خواہش بشری تقاضے کے تحت ازواج مطہرات میں پیدا ہوئی, کچھ ہمیں بھی مل جائے. اللہ کے رسول کا یہ مزاج نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تو اپنے گھر والوں پر صدقہ زکات حرام کر لیا تھا, آپ کا مزاج ہی نہیں تھا. تو آپ نے 1 مہینے تک قطع تعلقی کر لی, علیحدگی, طلاق نہیں علیحدگی. اس دوران حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عائشہ کو, حضرت عمر فاروق, حضرت حفصہ کو رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین ان کو سمجھاتے رہے, اور 1 مہینے کے بعد یہ آیت آ گئی ہے. اب اللہ کا بھی مزاج یہی ہو گیا جو اس کے رسول کا مزاج تھا صلی اللہ علیہ وسلم, مطابق ادے کہہ لیجیے آپ اس کے اندر. اس کو آئل تخیر کہا جاتا ہے, اختیار ہے, دنیا چاہیے دے دیتا ہوں, لیکن وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور اگر تم اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کا گھر چاہتی ہو, فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کیا ہے. تو ازواج مطہرات بھی کس کی تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بخاری شریف کی حدیث ہے, تمام کے تمام ازواج مطہرات جو اس وقت تھیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ ہی چاہیے, ہمیں اللہ کا رسول ہی چاہیے, اور ہمیں آخرت ہی چاہیے, اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے. تو معاملہ ریزالو ہو گیا. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بتا دیا. اس کی ایک وجہ کیا سمجھ میں آتی ہے, زکات کیوں آپ نے گھر والوں کو منع کر دی, صدقہ کیوں, یہ ایک عام روٹین بن جاتا ہے. یہ بڑے ہیں, چلو ان کے گھر والوں کو بھی دینا ہوگا, ان کو بھی دینا ہوگا, ان کو بھی دینا ہوگا, کوئی ایک داغ نہ رہے محمد کریم کے کردار پر صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر ازواج مطہرات پر بھی. اللہ نے سارے داغوں کا راستہ بند کر دیا. کیوں؟ آپ کو نمونہ بننا ہے امت کے لیے, اور ازواج مطہرات کا ذکر ابھی ہم پڑھیں گے. خاص طور پر امت کی خواتین کے لیے نمونہ بننا تھا, ان میں اگر بالفرض معاذ اللہ داغ آ جائے تو لوگوں کو تو بہانہ مل جائے گا نافرمانی کرنے کے لیے. اس لیے بالکل پاک صاف فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو بھی اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین کو بھی. اچھا اس کے بعد کی جو آیات آ رہی ہیں اس میں ازواج مطہرات کے مقام اور جو کہ مقام بلند تھا اس کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں, اس مقام بلند کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. فرمایا یا نساء نبی, اے نبی کی بیویوں, میں یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ, تم میں سے جو کوئی بھی کھلی برائی کی مرتکب ہوگی, یضاعف لها العذاب ضعفین, تو اس کے لیے عذاب دو گنا بڑھا دیا جائے گا, دوہرا عذاب اس کو دیا جائے گا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور یہ اللہ پر آسان ہے. یہ بات بیلنس ہو جائے گی اگلی آیت سے. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا, اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور نیک عمل کرے, نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ, ہم اس کو اس کا دوہرا اجر دیں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا, اور ہم نے اس کے لیے عزت کا رزق تیار کر رکھا ہے. کیا مطلب؟ جن کے رتبے سوا ان کی سوا مشکل ہے, مقام بلند ہے, ریوارڈ بھی بہت اعلیٰ, لیکن غلطی ہو جائے خطا بھی بڑی ہوگی. اور دنیا کا بھی قانون, جتنی بڑی پوزیشن اتنی ہائیلی پیڈ ہوتے ہیں وہ بندہ, لیکن اگر غلطی کرے تو پنشمنٹ بھی اتنی ہی بڑی ہوتی. یہی معاملہ ادھر بھی ہے, کیونکہ ان ازواج مطہرات کو نمونہ بننا تھا خصوصاً امت کی خواتین کے لیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول سب کے لیے نمونہ, لیکن ایک مرد تھے, تو خواتین کے کچھ مخصوص معاملات کا معاملہ ایسا ہے وہاں خاتون ہی نمونہ بن سکے گی. یہ بھی حکمت ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی نکاح جو ہوئے ہم پڑھیں گے آگے چل کے انشاءاللہ, اس میں سے ایک حکمت یہ بھی, آپ کی پوری فیملی لائف کھل کر سامنے آ گئی تاکہ امت کی خواتین کے لیے بھی بھرپور نمونہ سامنے آ جائے. تو کیونکہ یہ نمونہ بننے جا رہی ہیں, بالفرض تو خطا ہوگی دوہری سزا ملے گی, ہاں نیک اعمال ہوں گے اور وہی ہوتے رہے ثواب بھی دوہرا ملے گا بلند مقام ہونے کی وجہ سے. یا نساء نبی, اب نوٹ کر لیجئے جو پردے کے حوالے سے باتیں ہیں, حجاب کا معاملہ ہے, گھر سے باہر کا پردہ ہے, غیر محرم مردوں کے سامنے آنے کا معاملہ ہے, اس حوالے سے احکامات شروع ہو رہے ہیں. پہلے اس کو نوٹ فرما لیجئے, سورہ عذاب کی آیت نمبر 32 میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک عورت جب غیر مرد سے بات کرے تو اس کی زبان میں کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے, کہ خواہ مخواہ کسی بد باطن آدمی میں کوئی برا خیال اور امید جنم لے لے, نرمی نہ ہو اس کے کلام میں. پھر ہم پڑھیں گے سورہ عذاب کی آیت نمبر 33, اس کے فوراً بعد خواتین کا اصل دائرہ کار ان کا اپنا گھر ہے, الا کہ ضرورت ہو تو باہر جائیں, ورنہ ان کا اصل دائرہ کار گھر ہے, ذکر آئے گا انشاءاللہ. پھر 20 آیات کے بعد آگے چل کے سورہ عذاب کی آیت نمبر 53, اجنبی عورت سے بات کرنی ہو پردے کے پیچھے سے بات ہوگی, حجاب خود قرآن میں لفظ موجود ہے. اور پھر آیت نمبر 59, چہرے کا پردہ آ جائے گا, بڑی چادر اور اس کو بھی اوپر سے لٹکا لیا جائے جس کو گھونگھٹ نکالنا کہتے ہیں, جس میں چہرہ بھی ڈھانکا جائے گا, وہ آیت نمبر 59 ذکر انشاءاللہ آ جائے گا. اب اس میں پہلی بات, یا نساء نبی, اے نبی کی بیویوں, لستن کا احد من النساء, تم عام عورتوں میں سے نہیں ہو, انہیں تقیتن, عام عورتوں میں سے نہیں مراد تم نبی کے ازواج مطہرات ہو, مقام تمہارا بہت بلند ہے جس کے حوالے سے پچھلی دو آیات میں ذکر آ چکا, انہیں تقیتن, تو پھر اگر تم تقویٰ کی روش اختیار کرو, فلا تخبعن بالقول, تو گفتگو میں نرمی اختیار نہ کرو, فیطمع الذی فی قلبی مرض, تو وہ شخص کہ جس کے دل میں کھوٹ ہے, مرض ہے, خبص ہے, اس میں کوئی آرزو, کوئی امید, کوئی برا خیال جنم لے لے, وقل قولا معروفا, اور بات کہو معقول انداز. یہ پہلی ہدایت, ایک عورت جب غیر مرد سے بات کرے تو زبان میں نرمی نہیں ہوگی, ملائمت نہیں ہوگی, اول تو ضرورت بات بس, اور کوئی نرمی کا پہلو نہ ہو, خواہ خواہ کسی سامنے جو مرد جو کھڑا ہے اس کے دل میں کوئی برا خیال پیدا نہ ہو جائے. عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے, نماز میں اگر عورت بالفرض شامل ہو جماعت میں, امام غلطی کر جائے, مرد تو کہے گا سبحان اللہ, عورت کیا کہے گی؟ سائلنٹ رہے گی, وہ کچھ نہیں کہے گی, وہ تالی بجائے گی, اس سے متوجہ کرے گی, تالی بھی کیسے, ہم جو بجاتے وہ نہیں, اس میں بھی ایک ساؤنڈ ہے میوزیکل, بلکہ الٹے ہاتھ کو سمجھ لیں کہ الٹے ہاتھ کا اوپری حصہ اور سیدھے ہاتھ کا جو ہتھیلی کا اندرونی حصہ ہے وہ الٹے ہاتھ پہ جا کے لگے گا, یہ اس میں کوئی ساؤنڈ اتنا نہیں ہوگا. یہ کر سکتی ہے عورت اگر وہ نماز میں موجود ہے, اس کی آواز کا بھی پردہ ہے. ہاں ضروری بات کرنی ہے کرو, لیکن کوئی نرمی ایسی نہ ہو کہ سامنے والے کے دل میں جو کہ بدباطن ہے کوئی امید بری برا خیال پیدا ہو جائے. وقلنا قول معروف, اور بات کہو معقول. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نرمی نہیں کرنی تو بدتمیزی پر آ جائے, کرخت آواز ایسی ہوگی کہ بد اخلاقی پر آ جائے, یہ بھی نہیں ہے, یہ انتہا پسندی ہو جائے گی. پھر ضروری بات کی جائے نرمی اس میں نہ ہو جس سے کوئی خیال پیدا ہو جائے, اور نرمی نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرخت انداز میں کوئی بد زبانی ہو جائے یا بد اخلاقی ہو جائے. یہ پہلی بات آ گئی. نمبر دو, وقرن فی بیوتکن, اور اپنے گھروں میں رہو, ٹک کر رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, اور پچھلے زمانے جاہلیت کے بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرتی پھرو. واقیمن الصلاۃ, نماز قائم کرو. واتین الزکاۃ, زکات ادا کرو. واطیعن اللہ ورسولہ, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. انما یرید اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, اے اہل بیت تمہارے سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی گندگی کو دور فرما دے, ہے نہیں بالکل دور فرما دے, بالکل پاک فرما دے. کیوں؟ نمونہ بننا آگے. یطہرکم تطہیرا, اور اللہ تعالیٰ تمہیں خوب پاکیزہ فرما دے. اب یہاں پر آیا کہ گھروں میں ٹک کر رہو, اور آج کیا ہے, اللہ نے جو فزیک عطا فرمائی عورت کو وہ زیادہ مناسب حال ہے گھر کے کاموں سے. وہ ماں کی ممتا جو بچے کی پرورش کے لیے درکار ہے باپ کے دل میں نہیں آ سکتی. اسی طرح ولادت کو برداشت کرنا, حمل کو برداشت کرنا, ولادت کی تکلیف کو برداشت کرنا, یہ سارے کام کیا بڑھ کر سکتا ہے؟ یہ عورت کے کرنے کے کام ہے. تو حال اللہ نے مردوں کے حوالے رکھا ہے سوسائٹی کا, کماؤ کماؤ سب کچھ کرو, اور مستقبل عورت کی گود میں رکھا ہے. نیپولین کہتا ہے تم مجھے بہترین مائیں دو, میں تمہیں بہترین قوم دینے کو تیار ہوں. یہ اتنا بڑا کام ہے سوسائٹی کا, ایٹ لیسٹ 50% جو عورت کی گود میں اللہ نے ڈالا ہے. اور آج کا معاشرہ کہتے ہیں کہ نہیں, شانہ بشانہ ہونا چاہیے. اچھا اگر شانہ بشانہ ہی تو وہ تو آفس میں آ کے کام کر رہی ہے, تم بھی گھر جا کے کیا بچے کو دودھ پلا سکتے ہو؟ تم حمل ٹھہرا سکتے ہو اپنے وجود کے اندر؟ اتنا بڑا کام سوسائٹی کی 50% سروس وہ دے رہی ہے, اس کے بعد بھی اس سے مطالبہ کہ وہ آفس میں آ کے کام کرے, مسکراہٹے بکھیرے لوگوں کے سامنے. اور جہاں مرد موجود ہے آلریڈی, جو ایک بہت بڑا کینڈیڈیٹ اس کے مقابلے میں, اور ایکسپلائٹیشن اس عورت کی. اسکولس کے اندر جو میل ٹیچر کی تنخواہ ہے, کیا وہ تنخواہ فیمیل ٹیچر کو دی جاتی ہے؟ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو یہ ایکسپلائٹیشن در ایکسپلائٹیشن در ایکسپلائٹیشن ہے عورت کے ساتھ. اس کو لا کے باہر بھی کھڑا کر دیا جائے, وہ بھی کام کرے جہاں پہ وہ ایک کمزور کینڈیڈیٹ ہے, اور وہ گھر کے اندر بھی رہے سارے کام کاج بھی کرے, تو ظلم اس عورت کے ساتھ. اسلام انصاف کرتا ہے. بکر نفی بوتی کننا, اپنے گھروں میں رہو. ولا تبر رجنا تبر اجل جاہلیت الاولا, زمانے جاہلی کی طرح بناؤ سنگار کر کے اظہار کرتی ہوئی نہ پھرو. غیروں کے سامنے آنا, سج دھج کے آنا قطعاً حرام ہے ہمارے دین کے اندر. بلکہ حدیث سنیے, جامع ترمذی کی حدیث, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت چھپائے جانے کے لائق ہے. ہر قیمتی شے چھپا کر ہی رکھی جاتی ہے. نوٹ نہ رکھتے ہیں آپ, دکھاتے ہیں کسی کو چھپا کے رکھتے ہیں. زیور تجوری میں یا بینکس کے لاکرس میں, ہر قیمتی شے چھپا کر رکھی جاتی ہے. اللہ عورت کو یہ مقام دینا چاہتا ہے, وہ سج دھج کر اپنی بے عزتی کرانا چاہتی ہے تو کرتی رہتی ہے, ظلم کر رہی ہے اپنے آپ پر. عورت چھپائے جانے کے لائق ہے, باہر نکلتی ہے شیطان تاکتا ہے اسے. یہ محمد کریم کے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم, یقین کے ساتھ سنیے. اور وہ رب کی رحمت کے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ گھر میں ہوتی ہے, اپنے اصل مقام. ضرورت کے تحت جانا کوئی منع نہیں ہے, ہم جنرل بات کر رہے ہیں. بالکل رب کی رحمت کے زیادہ قریب اس وقت ہوتی جبکہ وہ گھر میں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے, نوٹ کیجئے, ابو داؤد شریف کی حدیث, عورت کی سب سے زیادہ پسندیدہ اور بہتر نماز وہ ہے جو وہ گھر میں ادا کرتی ہے. ایکسیپشن جمعے اور عیدین کے ہو سکتے ہیں, یا ان محافل کے جن میں کوئی تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہو عورتوں کے لیے. اللہ کے رسول نے خواتین کو کہا چاہے وہ مخصوص ایام سے ہی گزر رہی ہوں, عیدگاہ میں آئیں تاکہ جو قرآن حدیث بیان ہو رہا ہے اس سے استفادہ کریں. یہ ایکسیپشنز ہیں, ادروائز عام طور پر ابو داؤد کی حدیث, عورت کی پسندیدہ نماز, بہتر نماز وہ ہے جو وہ گھر میں ادا کرتی ہے. یہ ہے دین کی تعلیمات. اللہ ہمیں اس پر یقین عطا فرمائے, ہماری بہنوں کو خاص طور پر اس کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ پر یقین کر کے اس پر عمل کیجیے. اللہ آپ کو اپنے آپ کے اپنے گھر میں وہ مقام دینا چاہتا ہے جو عیسائیوں نے اپنی دانش میں ننس کو دیا ہے. وہ کیا ہے؟ ان کے اب وہ خواتین جو اپنے آپ کو وقف کر دیتی ہیں اس سروسز کے لیے ان کو ننس کہا جاتا ہے. آپ کی جو ہولی فیملی ہاسپٹلس وغیرہ سے ملیں گے آپ کو, وہ اسکارف پہنتی ہیں. ہم تو خیر حجاب کی بات کرتے ہیں, آگے ذکر آئے گا اس کا. ان عورتوں کو بڑی عفت اور پاکیزگی کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے, اور ایک تصور یہ بھی ہے من مانا ان کا کہ یہ خدا کی بیویاں ہیں معاذ اللہ. لیکن کون ہے یہ؟ یہ دنیا کے دھندوں سے الگ ہیں. یہ پورا لباس پہنیں گی اور یہ سر کو بھی کور کریں گی, جو کہ عام عیسائی عورتیں نہیں کرتی. وہ ان کو خدا کی بیویوں کا درجہ دے رہے معاذ اللہ. اللہ ہر مومنہ عورت کو عفت دینا چاہتا ہے, پاکیزگی دینا چاہتا ہے, یہ شرم و حیا جو کہ اس کا اصل زیور ہے اس کو عطا کرنا چاہتا ہے. اب وہ خود سوچے کہ وہ گھر کی ملکہ بننا چاہتی ہے یا باہر آ کر وہ شو پیس بننا چاہتی ہے. اس کا اپنا آپشن ہے, اپنا آپشن ہے اس کا. بہرحال یہ دوسری ہدایت اس کے متعلق آ گئی. اب یہاں اس مقام پر کچھ لوگ, اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے, وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے حکم تھا. دیکھیں نا, یا نساء نبی کہا جا رہا ہے, یا نساء نبی کہا جا رہا ہے, کتنے ظلم کی بات ہے. اللہ تعالی کو ان کی عفت اور پاکیزگی پر تو اعتماد نہیں ہے معاذ اللہ, تو اللہ ان کو کہہ رہے ہیں ازواج مطہرات کو کہ دنیا کی خواتین میں ان سے بہتر کوئی خواتین نہیں ہو سکتی, کہ تم تو یہ کرو کہ گھر میں رہو, زبان میں نرمی پیدا نہ کرو. اور آج کل کی ہماری لڑکیاں اور خواتین وہ بہت زیادہ پاکیزہ ہوں گی, بہت زیادہ عفیف ہوں گی, کہ ان کے لیے حکم نہیں ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آگے چلیے ابھی ہم پڑھیں گے سورہ عذاب آیت نمبر 53. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین انبیاء کے بعد سب سے مقدس گروہ, قرآن کیا کہتا ہے ان کو؟ فاسألوہن من وراء حجاب, ان سے ازواج مطہرات سے کچھ مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو. کیا اللہ کو صحابہ کی عفت پر شک ہے؟ اللہ کو اپنے نبی کے ازواج مطہرات پر شک ہے؟ معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, کہ وہاں حکم ہے کہ حجاب کے پیچھے سے, پردے کے پیچھے سے مانگو. ہماری عاشق خواتین بہت ہی عفیف اور بہت ہی پاکیزہ, کہ ان کو پردے کی ضرورت نہیں ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کی سوا کیا کہا جا سکتا ہے؟ مزید آگے دیکھیں, اللہ کہہ رہے واقعی نفسلا, نماز قائم کرو, واقعین زکا اور زکات ادا کرو, واقعین اللہ و رسولہ اور اطاعت کرو اللہ کے اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی. تو یہ احکامات بھی ازواج مطہرات کے لیے ہوئے نا فقط, کہ تم نماز قائم کرو, تم زکات ادا کرو, اللہ رسول کی اطاعت کرو. عام مسلمان خاتون کیا کہے گی؟ مجھے تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں, باتیں ختم ہوگی. یہ قرآن باقی کتاب نہیں, اقبال کہتا نا یہ کتابیں نہیں, چیزیں دیگر, کچھ اور ہی ہے یہ. کیسے اللہ حفاظت کر رہا ہے؟ پھر نماز زکات ان کے لیے ہوگی, ازواج مطہرات کے لیے, اور خواتین کے لیے تو نہیں ہوگی معاذ اللہ. اطاعت الہی, اطاعت رسول ازواج مطہرات کے لیے ہوگی, اور خواتین کے لیے نہیں ہوگی معاذ اللہ. سبحان اللہ, معاذ اللہ. بھائی جب ان کے لیے ہے تو ہمارے لیے تو ان سے کروڑ گنا زیادہ حکم ہوگا اس کے اندر. ان سے کروڑ گنا زیادہ عفت کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہم کتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, کتنی بے حیائی ہمارے معاشرے کے اندر ہے, کتنی آزادی ہمارے معاشرے کے اندر ہے, ہمیں تو کتنا زیادہ اہتمام کرنا ہوگا. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, تو کیا اسے گناہ ہوتے تھے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ہم کہیں گے کیونکہ عاجزی تھی, وہ 100 دفعہ کرے تو ہمیں تو کتنی مرتبہ کرنا چاہیے, ہم خود ہی سوچ لیں. یہ تاثر لینا چاہیے, نہ کہ وہ ان کے لیے تھا ہمارے لیے نہیں. تو پھر قرآن کا ہم سے تعلق کیا رہا؟ کہہ دیجیے قرآن بھی اسی دور کے لیے تھا, ہمارے لیے نہیں ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ ہے جو جن کی عقلوں پر ماتم کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اے اہل بیت, اہل بیت, اے اہل بیت, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی رجس کو, گندگی کو دور فرما دے. اہل بیت پھر یہاں پر آ گیا. یہاں خطاب کس سے چل رہا تھا؟ ازواج مطہرات. تو اصل اہل بیت کون؟ ازواج مطہرات. یہ ذکر آیا سورہ ابراہیم, سورہ ہود آیت نمبر 73 میں حضرت ابراہیم کی زوجہ اہل بیت ان کو بھی کہا گیا, یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے. تو اللہ ہر قسم کی گندگی دور فرما دینا چاہتا ہے, وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, اور تمہیں خوب پاکیزہ فرما دینا چاہتا ہے. کیوں؟ تمہیں آگے لوگوں کے لیے, خاص طور پر امت کی خواتین کے لیے نمونہ بننا ہے. تمہارا دامن بالکل صاف رہنا چاہیے تاکہ کسی کو کوئی انگلی اٹھانے کا بھی موقع نہ مل سکے. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, اور جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتیں پڑھی جاتی ہیں. یا حکمت سے مراد ہمارے بزرگان دین اور مفسرین نے سنت رسول دی ہے, اور اس مقام پر قرین قیاس یہی ہے کہ حکمت سے مراد سنت رسول. کیوں؟ قرآن بھی اللہ کی طرف سے دیا گیا, اور حدیث وحی خفی ہے جو کہ اللہ ہی کی طرف سے مفہوم دیا جاتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. دونوں کی طرف اشارہ یہاں پر ہے. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو کچھ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت میں سے پڑھا جاتا ہے اس کو یاد رکھو، اِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین، خوب باریک بینی سے چیزوں کو جاننے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا، جس میں اہل ایمان کی صفات کا ذکر ہے اور حضرت زید والا معاملہ، حضرت زینب کا نکاح، اس کا معاملہ، اس کی تفصیل اس رکوع میں انشاءاللہ تعالی آئے گی۔ اب آیت نمبر 35 ہے، بعض صحابیات اور پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے سوال کیے کہ اللہ کے رسول، مردوں کا ذکر تو بہت آتا ہے قرآن میں، تو ان کے اس سوال پر اللہ نے مردوں کے بالکل پیرلل خواتین کا ذکر کیا، یہاں برابری، گھر کا نظام چلانے کے لیے ایک درجہ مرد کو اوپر رکھا گیا، لیکن اخلاقیات کے اعتبار سے، جنت کی روایت کرنے کے اعتبار سے دونوں بالکل برابر، دونوں کے پاس بالکل یکساں مواقع ہیں، 10 صفات بالکل ایک ساتھ، مردوں کی الگ عورتوں کی الگ۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد و سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد و صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کو یاد رکھنے والے مرد، اور والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ برابر، بالکل برابر برابر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار فرمایا ہے۔ اس کے بعد کی آیت بڑی اہم ہے اطاعت رسول کے حوالے سے۔ پس منظر یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیدار بہن تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اور ان کے گھر والوں سے کہا کہ زید سے نکاح کر لو، زید بن حارثہ، جو زید بن محمد کے نام سے مشہور تھے، میں نے شروع میں عرض کیا، پہلے کچھ انہوں نے پسو پیش کیا، اس پر یہ آیت مبارکہ بھی آئی ہے، بارہ پھر نکاح ہو گیا، لیکن وہ نکاح نہیں بن سکا کیونکہ زید غلام تھے، یہ خاندانی عورت تھی، مزاجوں کا فرق رہا، معاملہ بن نہیں سکا۔ پھر طلاق کی نوبت آ گئی، اور طلاق دے دی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور پھر اللہ نے نکاح کرا دیا۔ الفاظ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، اس پر طوفان برپا ہونا ہی تھا، ہوا بھی، لیکن اللہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ کے ذریعے سے ہو، ورنہ نبوت تو آپ پر ختم ہو گئی، ذکر آئے گا آگے چل کے اس رکوع کے اختتام پر، تو آپ کے بعد آگے کون اس رسم کو ختم کرتا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے، اس کی بیوی وہ حقیقی بہو نہیں ہے، اگر کبھی وہ منہ بولا بیٹا اس کو طلاق دے دے اور عدت وغیرہ کا معاملہ مکمل ہو جائے تو یہ شخص اس سے شادی کر سکتا ہے۔ یہ رسم اللہ نے ختم کرائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس کا ذکر اب اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے شاعر شان نہیں، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کہ جب فیصلہ فرما دے اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں، اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کہ ان کے لیے ان کے کام میں کوئی اختیار باقی ہو، مِنْ أَمْرِهِمْ، ان کے معاملے میں، ان کے کام میں، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ صریح گمراہی میں جا پڑا۔ تو یہ تو ایک تاویل خاص کے پس منظر میں واقعہ بھی آ گیا، جنرل آیت ہے کہ جہاں اللہ کا حکم موجود ہے، رسول کی تعلیم موجود ہے، وہاں ہمارے اختیار ہے ہی نہیں سرے، اور اگر اس کے مقابلے میں کچھ چیز لانے کی کوشش کرتے تو ہمارا ایمان ہے ہی نہیں۔ اس حوالے سے سورۃ النساء آیت نمبر 65 پڑھیا ہم ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یہ ایمان لانے والے ہوں گے نہیں جب تک کہ اپنے معاملات میں آپ کو حکم فیصلہ دینے والا نہ مان لے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو آپ فیصلہ فرما دیں اس کے بارے میں دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، اور یسلموا تسلیما، اور پورے طور پر اپنے آپ کو جھکا نہ دیں، یہ نہ کریں کہ ایمان مکمل نہیں۔ وہ آیت بڑی اہم سورہ نساء آیت 65، اور یہ بھی آیت بڑی اہم سورہ الاحزاب آیت نمبر 36، کوئی اختیار ہے ہی نہیں جہاں اللہ رسول نے کوئی فیصلہ فرما دیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور یاد کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا اور آپ نے بھی انعام فرمایا، یا زید بن حارثہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غلام بن کر آئے تھے پہلے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ان کی پھوپھی حضرت خدیجہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت خدیجہ کو دے دیا اور اللہ کے رسول کے پاس ہی آ گئے. پھر اللہ کے رسول نے ان کو آزاد کر کے بالکل بیٹا جیسا بنا لیا, منہ بولا بیٹا, جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے. تو یہ نبی کریم کا بھی ان پر احسان تھا کہ آپ نے ان کو آزاد فرما دیا تھا. آپ اسے کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک واتق اللہ, کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رو کے رکھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ, اور نبی آپ اپنے اندر وہ بات چھپا رہے تھے جو اللہ ظاہر فرمانے والا تھا. وتخشی الناس, اور آپ لوگوں سے خشیت اختیار کر رہے تھے. ما اللہ احق ان تخشاہ, اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اسی سے ڈریں. اب معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ دے دیا گیا تھا, لیکن آپ چاہ رہے تھے کہ معاملہ اگر نہ ہو تو اچھی بات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرما دے کہ آپ میری خشیت اختیار کریں, زید سے معاملہ نہیں بننا زینب کا, تو طلاق کا معاملہ ہو جانے دیجئے. اور وہ پھر ہو گیا. اگلے الفاظ, فلما قضى زید منها وطرا, جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اپنی حاجت پوری کر لی, یہاں مراد طلاق دے دی ان کو. واحد صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ جن کا یہاں پر نام آ گیا قرآن کریم, کچھ ان کی دلجوئی بھی ہو رہی ہے. کیوں؟ کہ وہ ایک خاندانی خاتون تھی, زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام کی حیثیت سے آئے تھے, تو کچھ دل میں آیا ہوگا نا کہ میری غلامی کی زندگی کی وجہ سے مجھے طلاق دے دی گئی, یعنی کہ مجھ سے طلاق کا مطالبہ ہو گیا ہے, اس طرح کی کوئی بات ہو گئی. تو ان کی دلجوئی اللہ تعالیٰ نے فرما دی. واحد صحابی جن کا نام قرآن کریم میں آیا, فلما قضى زيد منها وطرا, جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اپنی حاجت مکمل کر لی, مراد طلاق کا معاملہ ہو گیا, زوجناکا, تو ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا, حضرت زینب کا نکاح آپ سے کر دیا. یہ نکاح ساتوں آسمان کے اوپر ہوا تھا, اس میں دلجوئی حضرت زینب کی بھی ہو گئی. بخاری جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر فخر فرماتی تھی کہ میرا نکاح جو محمد کریم کے ساتھ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ساتوں آسمانوں پر ہوا تھا. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ, تاکہ اہل ایمان پر کوئی تنگی نہ رہے اپنے لے پالک بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں. اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا, جبکہ وہ اسے اپنی حاجت پوری کر لیں. مراد ہے کہ کوئی منہ بولا بیٹا اس کی بیوی ہے, اب یہ بیٹا اس کو طلاق دے دے, عدت وغیرہ مکمل ہو, عدت کا معاملہ مکمل ہو جائے تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے. منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, اور اللہ کا فیصلہ پورا ہو کر رہنے والا تھا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کام کے بارے میں کوئی تنگی نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر فرما دیا. فرض اللہ, اس معاملے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض کیا گیا اللہ کی طرف سے. عام اہل ایمان کے معاملہ نہیں ہے کہ کوئی منہ بولا بیٹا ہو اور اس کی بیوی کو طلاق دے دے تو اس سے شادی کرنا ہی ضروری ہو. نہیں, اللہ کے رسول کے لیے معاملہ ضروری تھا تاکہ یہ رسم بھی ختم ہو, اور یہ بھی بتا دیا جائے جس کا ذکر آگے مزید آئے گا کہ چار نکاحوں کا معاملہ عام مسلمانوں کے لیے ہے, رسول اللہ پر اس کی پابندی نہیں تھی. یہ پانچواں نکاح تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل, یہی طریقہ رہا ہے ان کے بارے میں جو پہلے گزرے ہیں. وکان امر اللہ قدرا مقدورا, اور اللہ کا حکم صحیح اندازے کے ساتھ مقرر کیا گیا ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ, وہ جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں. ویخشونہ, اور اسی کی خشیت اختیار کرتے ہیں. بلا یخشون احدا الا اللہ, اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. وکفا باللہ حسیبا, اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے اعتبار سے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم صلی اللہ علیہ وسلم, محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے. ولکن رسول اللہ, لیکن اللہ کے رسول ہے. وخاتم النبیین, اور نبیوں کے خاتم ہے. مہر. وکان اللہ بکل شیء عظیما, اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یہ جو کہا گیا مردوں میں سے کسی کے والد نہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے تمام صاحبزادے چھوٹی ہی عمر میں انتقال کر گئے. طاہر, طیب, قاسم, ابراہیم علیہ السلام چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے. صرف بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار تھی جو کہ بڑی ہوئی ہیں. تو مردوں میں سے کسی کے والد نہیں, بلکہ اصل حیثیت آپ کی, آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. آپ پر نبوت ختم ہو گئی. صحیح بخاری کے اندر دیگر احادیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب موسیٰ بھی آ جائیں تو مجھے مانے بغیر گزارا نہیں ہے. تفصیل ہم پڑھ چکے, اس لیے کہ آپ پر اللہ کا کلام آپ پر اللہ کا دین مکمل ہو گیا. سورہ مائدہ آیت نمبر 3, کتاب جو دی گئی اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا گیا. سورہ ہجر آیت نمبر 9, آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے. سورہ آراف آیت 158 اور سورہ سبا کی آیت نمبر 28. یہ تین باتیں, کتاب محفوظ, دین مکمل, رسالت عالمگیر. پچھلے رسول کیوں آتے تھے, یا انبیاء کیوں بھیجے جاتے تھے؟ کسی مخصوص علاقے کے لیے ہوتے تھے, یا کتاب میں تعریف ہو جاتی تھی, یا نئی شریعت کی ضرورت پیش آتی تھی. سارے دروازے بند کر دیے اللہ نے. دین مکمل, کتاب محفوظ، رسالت عالمگیر کسی نئے نبی کی عقلن بھی ضرورت نہیں ہے، یہ نقل ہے، نقل ہوتی چلی آ رہی ہے قرآن کی روشنی میں، بات عقلن بھی ضرورت نہیں ہے. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اس کے بعد پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے جس میں ایک عدت کا مسئلہ آ جائے گا ضمناً، تفصیلی باتیں ہم پڑھ چکے سورہ البقرہ میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی بعض خصوصیات کا ذکر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، وسبحوه بکرۃ و اصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور یعنی روشنی کی طرف لے آئے. وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ اہل ایمان پر بڑا رحیم ہے. دیکھیے ایک صلات ہے اللہ کی، اس کا مطلب رحمت نازل فرمانا. ایک صلات ہے فرشتوں کی، مراد ہے دعائے رحمت کرنا. ایک صلات ہے اہل ایمان کی، اس کے معنی بھی ہے دعائے رحمت کرنا جب یہ درود کے لیے آتا ہے، آگے چل کر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 56 میں. تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کی دعا جس دن وہ اس کو ملیں گے، اس سے ملاقات کریں گے، وہ سلام ہوگی. وَأَعَدَ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے بڑا عمدہ اجر تیار کیا ہے. اس کے بعد دو آیات میں بڑی پیاری صفات آ رہی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یا ایو نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہی دینے والا بنایا، اور خوشخبری دینے والا بنایا، اور خبردار کرنے والا بنایا. وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا، باذنہ اس کے حکم سے. وسراجا منیرا، اور روشن چراغ، مراد ہدایت کا روشن چراغ بنایا. وبشر المؤمنین، اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دیجئے، بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. ولا تطع الکافرین، اور کفار کی بات کو اہمیت نہ دیجئے. بل منافقین، اور نہ منافقین کی بات کو. ودا عداهم، اور ان کی ایذا دینے کا خیال نہ کیجئے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز کے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب ایک طلاق کے ضمن میں ضمنی ایک مسئلہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. اذا نکحتم المؤمنات، کہ تم مومن عورتوں سے نکاح کرو. ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، کہ تم انہیں اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، تعلق قائم کیا ہو. فما لکم علیہن من عدہ تعتدونہا، تو تم پر نہیں ہے کہ ان کی عدت پوری کراؤ. مراد یہ کہ اگر رخصتی سے قبل ہاتھ لگایا نہیں گیا اور طلاق ہو گئی تو کوئی عدت نہیں ہے. فَمَتِعُوهُنَّ وَسَرِحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، پس انہیں کچھ متاع دے دو اور رخصت کر دو عمدگی کے ساتھ. ہاں تفصیل ہم پڑھ چکے سورہ البقرہ میں رکوع نمبر 28, 29, 30 اور 31 میں، وہاں تفصیل آئی تھی طلاق کے مسائل کے ضمن میں. رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، اگر مہر مقرر ہے تو نصف ادا کرنا ہوگا، اور اگر مہر مقرر نہیں ہے تو کچھ دے دلا کر فارغ کرنا ہوگا. فقہا کہتے ہیں کچھ جوڑا، اس طرح کی ضروریات کی چیزیں دینا، یہ لازم ہوگا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین خصوصیات کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے جو خاص آپ کا معاملہ تھا. نمبر ایک، آپ کے لیے تعداد کی پابندی نہیں تھی. ہاں ایک وقت آنے کے بعد وہ بھی ہو گیا، لیکن ابتدان چار کی تعداد کی پابندی اللہ کے رسول کے لیے نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، ہم نے آپ کے لیے حلال کی آپ کی وہ بیویاں جن کو آپ نے ان کا مہر دے دیا. وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اور آپ کی وہ کنیزیں ان میں سے جو اللہ نے آپ کے ہاتھ لگا دی، مراد کہ وہ غنیمت کے طور پر آئیں. وہ بنات عمک و بنات عماتک و بنات خالک و بنات خالاتک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں، اور آپ کی ماموں کی بیٹیاں، اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں. اللاتی ہاجرن معک، وہ کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. وامرأۃ مؤمنتا اِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، اور وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی کے نظر کر دے، مراد یہ ہے کہ آپ سے آپ نکاح کے لیے پیش کر دے. اِن اَرَادَ النَّبِيُّ اَن يَسْتَنْكِحَهَا، اگر نبی بھی اسے نکاح میں لینا چاہے. یہ دوسری خصوصیت آ گئی، مہر کی پابندی رسول اللہ کے لیے نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم. خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اہل ایمان کے سوا آپ کے لیے خاص ہے. اب یہاں خامہ کا ذہن خراب کیا جاتا ہے لوگوں کا، اچھا مسلمان چار کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کی؟ 9 نکاح اور 2 کنیزوں کا معاملہ. یہ مغرب کی طرف سے اعتراضات اور کچھ ہمارے یہاں کے بھی ہیں جن کے دماغ خراب ہو چکے ہیں سوال اس. اللہ کے رسول کا پہلا نکاح کب ہوا؟ جب آپ 25 برس کے تھے، جوانی کا عین عروج. کتنے برس کی خاتون سے ہوا؟ 40 برس کی خاتون خدیجۃ الکبریٰ، ادھیڑ عمر رضی اللہ تعالی عنہ. کب تک نباہ کیا؟ جب تک وہ زندہ رہی، مکے کے آخری دور تک. اس کے بعد پھر آئے مدینے میں، کن کن سے نکاح ہو رہا ہے؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، بیوہ، 55 سال کی بوڑھی خاتون، اور اسی طرح کے اکثر نکاح تھے. سوائے ایک قواری خاتون تھی، کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. بس اب جو الزام لگانا چاہے اہل ایمان میں سے تو اس کا تو ایمان گیا، اور کفار میں سے تو ان کو پھر جوابات دیے جا سکتے ہیں. پھر اللہ کے رسول کے اتنے نکاحوں میں حکمتیں نوٹ کیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 2000 سے زیادہ احادیث مروی ہیں، ریکارڈ کی گئی ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 300 سے زیادہ احادیث نقل کی گئی ہیں. یہ اتنا خزانہ کیسے پہنچا؟ ان نکاحوں کی برکت سے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سازادی حضرت حفصہ آپ کے ہاں، تو عمر کی تمام تر سپورٹ مزید آپ کو مل گئی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عائشہ صدیقہ آپ کے حرم میں، آپ کے گھر میں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اور سپورٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی. آپ کو کیا؟ دین کو مل گئی نا. اسی طرح ابو سفیان بعد میں ایمان لائے، لیکن بیٹی ام حبیبہ وہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آ گئی، اس کے بعد ان کی مخالفت ٹوٹنا شروع ہو گئی. اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی کی بیٹی تھی، جب یہ نکاح ہو گیا اس یہودی قبیلے کی طرف سے مخالفت ختم ہو گئی. حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نجد کے ایک سردار کی بہن تھی، جب نکاح ہو گیا تو وہاں سے آنے والی مخالفتوں کا خاتمہ ہو گیا. حضرت زینب سے نکاح ہوا، ہم پڑھ آئے، کس لیے؟ رسم کے خاتمے کے لیے. یہ حکمتیں تھیں. اس کے باوجود وہ اپنے ذہن خراب کرنا چاہے تو وہ تیار ہو جائے کہ وہ اللہ کو کیا جواب دے گا. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، ہمیں معلوم ہے جو ہم نے ان کی عورتوں اور کنیزوں کے بارے میں ان پر فرض کیا ہے. لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ اے نبی آپ پر کوئی تنگی نہ رہے. وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، تیسری خاص بات، مساوات کی لازمی نہیں، مساوات لازمی نہیں تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، گویا کہ آپ نے برابری کا معاملہ کیا، لیکن قانون آپ کے لیے مساوات لازمی نہیں تھی. ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، آپ جس کو چاہیں دور رکھیں ان میں سے، اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں. ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، اور اگر آپ نے ان میں سے کسی کو اپنے سے دور کر دیا ہو اور پھر طلب کریں تو آپ پر اس بارے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. مراد ہے کہ کچھ عرصے کے لیے آپ نے کسی کی باری موقوف کر دی اور پھر آپ طلب کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. ذالک ادنا ان تقر اعینهن ولا يحزننا ويرضين بما اتيتهن كلهن، یہ زیادہ قریب ہے کہ اس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. کن کی؟ ازواج مطہرات کی، شان بیان ہو رہی، اور وہ غمزدہ نہ ہوں، اور وہ اس پر راضی رہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا کریں. وہ سب کی سب. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تم اے لوگوں تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، بردبار ہے. لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، اس کے بعد اب فائنل بات آ رہی ہے، اے نبی آپ کے لیے حلال نہیں ہے اس کے بعد اور عورتیں، اور نہ یہ کہ آپ ان سے اور عورتوں کو بدل لیں. یہ ازواج مطہرات کی شان بیان ہو گئی، بس انہی میں اکتفا ہوگا، یہی بہترین ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرما دی. انہی الفاظ میں ازواج مطہرات کی شان کا بیان آ گیا کہ اب اس کے بعد آپ کے لیے اجازت نہیں ہے، نہ آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں. ولو اعجبک کا حسن ہونا، خواہ دیگر خواتین کا حسن آپ کو کتنا متاثر کر، یہ بالکل واضح الفاظ میں قرآن کہتا ہے. اللہ کے رسول بھی انسان تھے، دل میں خواہش کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، خواہ کتنا ہی ان کا حسن آپ کو متاثر کرے آپ بالکل ان کی طرح توجہ نہیں کریں گے. الا ما ملکت یمینک، سوائے آپ کی کنیزوں کے. تو دو کنیزوں کا معاملہ ہوا، ماریہ قبطیہ اور حضرت ریحانہ کا. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر نگہبان ہے. اس کے بعد ساتواں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ گھروں کے پردے کے حوالے سے حجاب کا معاملہ انشاءاللہ آئے گا. مزید یہ ہے کہ کچھ گھر کے آداب بیان کیے گئے ہیں، اور درود کا جو معاملہ ہے اس کے متعلق آیت نمبر 56 میں بھی اللہ کی طرف سے حکم جو آیا اس کا ذکر آئے گا. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں داخل نہ ہو سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت دی جائے. ابتدائی حکم اللہ کے رسول کو آیا ہے، اور پھر حکم سورہ نور کی آیت 27 میں اہل ایمان کو بھی آ گیا تھا، اجازت دے کر داخل ہونا ہے. لا تدخلوا بيوت النبي الا يؤذن لكم الا الى طعام غير ناظرين الى نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں داخل نہ ہو سوائے اس کے کہ تمہیں اجازت دی جائے کھانے کے لیے اس کے پکنے کی راہ نہ تک. یہ اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جب ولیمہ ہوا اور رسول اللہ کا ولیمہ تھا وہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ کافی جلدی آ گئے تھے تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں اس کے پکنے کی راہ نہ تک ہو, مراد ہے کہ رائٹ ٹائم پر پہنچو. ولیکن اذا دعیتم, مگر یہ کہ جب تمہیں بلایا جائے اس وقت آؤ. فدخلوا, پھر داخل ہو جاؤ. فاذا طعمتم فانتشروا, جب تم کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ, نشست برخاست کر دو. ولا مستأنسین لحدیث, اور باتوں کے لیے جی لگا کر نہ بیٹھو. مراد کیا ہے کہ دعوت کے لیے آئے تھے, کھانا کھا لیا, اب واپس چلے جاؤ. یہ اللہ کے رسول کا گھر ہے, ان کے ذمہ بڑی ذمہ داریاں ہیں, تو ایسا نہ ہو ان کا خواہ مخواہ تم ٹائم ضائع کر دو. یہی ادب ہمارے لیے بھی ہے کہ جس مقصد کے لیے جائیں مقصد پورا ہو جائے, تو خواہ مخواہ کسی کا ٹائم ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. ان نہ ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم, بے شک یہ بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایذا دیتی ہے, بس وہ تم سے کچھ شرم محسوس کرتے ہیں اپنی شفقت کی وجہ سے. واللہ لا یستحیی من الحق, اور اللہ تعالیٰ جھجک محسوس نہیں کرتا حق بیان کرنے. اللہ کو پتا ہے کہ اس کے رسول کا وقت کتنا قیمتی ہے اور تمہارے اس عمل سے ڈسٹربینس پیدا ہو رہی ہے, تو اللہ تو حق بیان کرے گا. اب دیکھیے بات آ رہی ہے حجاب کے حوالے سے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا, اور جب جب تم اے لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے, کانٹیکس میں تو انہیں کا ذکر ہے, جب ان سے کوئی شے مانگو, فاسألوهن, تو ان سے مانگو, من وراء حجاب, حجاب کے پیچھے سے. یہ خود قرآن کریم میں لفظ حجاب آ گیا. کوئی عقلی توجیہ کرنے کی خامہ خواہ کی ضرورت نہیں. حجاب مطلب حجاب, پردہ مطلب پردہ, پردے کے پیچھے سے مانگو. کن کو حکم؟ انبیاء کے بعد سب سے مقدس گروہ مردوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کن سے حجاب میں سے مانگو؟ انبیاء کے بعد عورتوں میں مقدس ترین ہستیاں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اس کے بعد بھی کوئی کہتا ہے کہ اسلام میں پردہ نہیں, تو کیا کہا جائے اس کے اوپر؟ اللہ اپنے محبوب بندوں کو, محمد کریم کے ساتھیوں کو کہہ رہا ہے کہ ان کے ازواج مطہرات سے مائیں ان کی امت امہات المؤمنین. یہاں پردے کا مسئلہ تو ہے, میں نے کیا تھا آپ کے سامنے, لیکن نہیں, ان سے بھی کچھ مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو. یہ پردے کا مسئلہ, یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ برے صغیر کے مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ رب کائنات کا حکم قرآن کریم میں اور تعلیمات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کو ماننا ہے, ایز اے ہول قرآن کو مانے, ورنہ اللہ کو ماننے کا تکلف نہ کرے. یہ دو ٹوک بات ہمارے سامنے رہنی چاہیے. ہاں, کوئی سمجھنا چاہ رہا ہے, اچھی باتیں سمجھائیں گے انشاءاللہ, سمجھنے کی کوشش بھی کریں. کسی نے کمزوری ہے, اللہ کے سامنے جھک جائے, اللہ مجھے طاقت عطا فرما دے, یہ تو ٹھیک ہے. دیکھیے گا نا, کوئی پردہ نہیں اسلام کے اندر, یہ ظلم ہے اللہ کی اس کتاب کے ساتھ. اور جو اللہ کی کتاب کے ساتھ اس طرح کا معاملہ اختیار کرے, تو اللہ تعالیٰ پکڑنے پر قادر ہے. عزیز ذو انتقام بھی ہے, شدید العقاب بھی ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ فاسألوهن من وراء حجاب. اس آیت کے نزول کے ساتھ ہی ازواج مطہرات نے فرمایا کہ ہم نے گھروں میں, اور صحابیات نے فرمایا ہم نے اپنے گھروں میں پردے لٹکا دی. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یہ بات تمہارے لیے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ تر ہے. یہ پردے کی علت بتائی جا رہی ہے, دلوں کا تزکیہ, انسانوں کی عفت اور پاکیزگی, اس کے لیے یہ پردہ امپورٹنٹ ہے, اہم ہے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم رسول اللہ کو ایزا دو. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, اور یہ کہ ان کے بعد ان کی ازواج مطہرات سے کبھی نکاح کرو. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, بے شک تمہاری یہ بات اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے. ان تبدو شیئا, یہ منافقین بیجا اعتراضات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر کرتے تھے, ازواج مطہرات کے حوالے سے بھی سکینڈلز کھڑے کرتے تھے, ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, یہ ایزا پہنچانا رسول اللہ کو یا ان کے گھر کے خواتین کو, یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. ان تبدو شیئا او تخفوه, اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا اسے پوشیدہ رکھو, فإن اللہ کان بکل شیء علیما, تو بے شک اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. اب ازواج مطہرات کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پردے کا استثناء کہاں ہے, تفصیل ہم پڑھ چکے محرمات کے حوالے سے, محرم مردوں کے حوالے سے, سورہ النساء, سورہ النور آیت نمبر 31, اور اس سے قبل سورہ النور, سورہ النساء آیت نمبر 23 میں, سورہ نور کی آیت 31 اور سورہ النساء کی آیت نمبر 23 میں لسٹ پوری آ چکی محرمات کی. یہاں اس کو صرف دہرا دیا گیا ہے ازواج مطہرات کے کانٹیکس میں. یہ بھی ذہن میں رکھیے, سورہ عذاب 5 ہجری میں نزول پہلے آئی ہے, سورہ نور 6 ہجری میں نزول بعد میں آئی, یا ازواج مطہرات کے کانٹیکسٹ میں ذکر ہے، وہاں اہل ایمان کی خواتین کے کانٹیکسٹ میں ذکر ہے. فرمایا لا جناح علیہن فی آبائہن، عورتوں پر گناہ نہیں ہے، ان پر گناہ نہیں ہے، مراد ہے کہ پردہ کرنے کے بارے میں استثنا بیان کیا جا رہا ہے. فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن، اپنے والد اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں اور اپنی عورتوں سے اور جو کہ ان کی کنیزیں ہیں. بتقین اللہ، اور اللہ سے اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر از خود گواہ ہے. باقی میں تفصیل کر چکا، محرمات کی لسٹ کن سے، صرف ستر کا معاملہ ہے، حجاب کا معاملہ نہیں ہے، زیادہ پردے کا معاملہ نہیں ہے. کن کے سامنے عورت زینت کے ساتھ آ سکتی ہے، میں عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے، سورہ النور کے اندر تفصیل آ چکی اور وہ تفصیل اور لسٹ مکمل ہوتی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 کے متعلق. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ کا بیان، ان کے لیے درود و سلام کی تلقین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر. اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو ان کے لیے درود پڑھو، یہ عام صلاح ہے. مراد صلات کے دعائے رحمت کرو، اللہم صلی علی محمد وسلم تسلیما، اور سلام بھیجو جیسا کہ سلام بھیجا جاتا ہے، جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے. یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول سلام تو ہمیں آتا ہے، السلام علیک ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز میں تحیات میں پڑھتے ہیں، درود کیسے؟ آپ نے درود ابراہیمی سکھایا بخاری کی حدیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ پورا درود آپ نے پڑھ کے سنا دیا، یہی افضل ترین درود ہے، یعنی درود ابراہیمی، جس کا اہتمام ہم نماز میں کرتے ہیں. تو یہ خاص حکم آ گیا اہل ایمان کے لیے، یہ حکم ہے اہل ایمان کے لیے، کسی ایک مکتب فکر کے لیے نہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا اچھا بھائی درود تو یہی پڑھتے ہیں، سلام تو یہ پڑھتے ہیں، نہیں، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو پڑھنا ہے، صلو علیہ وسلم تسلیما، دعائے رحمت کرو ان کے لیے اور سلام پڑھو ان کے لیے. اسی طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کئی احادیث میں فرماتے ہیں، ایک دفعہ درود پڑھنے کے نتیجے میں اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اب اس کو ذرا ملا کر دیکھیے، ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 43، اللہ رحمت نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آئے. اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ نبی اکرم پر درود پڑھنا ہے. تو حدیث میں ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 رحمت اللہ نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، 10 درجات بلند کر دیتا ہے، 10 نیکیاں بندے کے لیے لکھی جاتی ہیں. اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر جمعے کے دن اس کا اہتمام کرنے کی تلقین فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ دعا کہ جس میں شروع اور آخر میں درود نہ پڑھا جائے وہ معلق رہتی ہے آسمان اور زمین کے درمیان، اوپر نہیں جاتی. اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی، مراد اپنی رحمت سے محروم فرما دیا، واعد لهم عذاب مہینہ، اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ایذا دیتے ہیں، بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، بغیر اس کے انہوں نے کچھ کیا ہو تو یقیناً انہوں نے اپنے سر بہت بڑا بہتان اور سری گناہ اٹھا لیا ہے. اس کے بعد 8 رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں چہرے کے پردے کا ذکر آ رہا ہے، اور اس کے حوالے سے آیت انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. منافقین کو تنبیہ کی گئی ہے اور کفار کی سزا کا بیان ہے. فرمایا کہ یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، فرما دیجیے اپنی بیٹیوں سے، وبناتک، اور اپنی قل لازواجک، فرما دیجیے اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے. بنات، یہ بیٹی کی جمع عربی میں، عربی میں جمع کم سے کم 3 کے لیے آتا ہے اور پھر اس سے آگے کے لیے، واحد، پھر تثنیہ، اور پھر جمع عربی کے اندر سنگولر، پھر ڈوئل پلورل ہوتا ہے 2 کے لیے، اور پھر اس کے بعد نارمل پلورل ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کم سے کم تو 3 بیٹیاں ہوئی اللہ کے رسول کی، کم سے کم قرآن کے اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے. وہ کیا مانتے کہ 4 بیٹیاں تھیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ایک ہی تھی، غلط ہے. بنات کا لفظ آیا جمع کا صیغہ، اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، وہ نساء المؤمنین اور اہل ایمان کی عورتوں سے۔ گویا آگے جو حکم آ رہا ہے وہ صرف آپ کی بیٹی اور ازواج مطہرات کے لیے نہیں، جیسے کہ پردے کے معاملے میں وہ لوگ جن کی عقلوں پر پردہ پڑ چکا ہے کہتے ہیں، نہیں، قل لازواجکا، فرمائی اپنی بیویوں سے، وہ بناتکا، اور اپنی بیٹیوں سے، وہ نساء المؤمنین اور اہل ایمان کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر بڑی سی چادر میں سے لٹکا لیں۔ یہ لغوی ترجمہ ہے، اپنے اوپر بڑی سی چادر میں سے لٹکا لیں، اس کی وضاحت ابھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ذالک ادنا یعرفن فلا یؤذین، یہ اس سے قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، شریف خواتین ہیں تو انہیں ستایا نہ جائے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت قرآن کریم کی جس سے چہرے کے پردے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ دیکھیے الفاظ ہیں یدنین علیہن، ادنا کے معنی قریب کی، دنیا جو قریب ہے، اس کے ساتھ اعلیٰ آ رہا ہے۔ انگلش میں ہم جانتے ہیں کسی ایک ورب کے ساتھ جب پریپوزیشن ایڈ ہوتا ہے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ گیو کے معنی دینا، گیو اپ روک دینا، لک کے معنی دیکھنا، لک ان ٹو، انویسٹیگیشن کرنا۔ ادنا قریب، ادنا اعلیٰ، کسی شے کو اوپر سے لٹکا دینا، اس پر سارے لغت کے ماہرین متفق ہیں اور مفسرین کا اتفاق ہے۔ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، ابن کثیر، وہاں سے چلیے تو آج تک مفتی محمد شفیع، سید اعلیٰ مودودی، مولانا اشرف علی تھانوی، ابن احسن اصلاحی، پیر کرم شاہ زری، امام احمد رضا خان بریلوی، یوسف صلاح الدین، سارے مفسرین، 1400 برس کی پوری لسٹ لے لیجئے، سب متفق ہے اس کے معنی ہے اوپر سے لٹکانا، یعنی چہرے کو چھپانا۔ من جلابیبہن، اپنی جلباب میں سے، سورہ نور خبر، چھوٹی چادر، جلباب، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی چادر جس سے پورا جسم ڈھانپ لیا جائے اور جس کو اوپر سے لٹکایا جائے تو چہرہ بھی چھپ جائے۔ یہ اسلاف سے 1400 برس سے چین چلی آ رہی پوری تفسیر کی تمام تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے، پوری امت کے مفسرین اس پر متفق ہیں۔ تو بساط جو لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں ان کے اعتراضات میں بھی تو جان ہوگی، کیا جان ان کے اعتراضات میں؟ دو تین احادیث وہ کوٹ کرتے جو پردے کے احکامات سے پہلے کی ہیں، بات ختم ہو گئی۔ کہتے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام حنبل کو نہیں مانتے، ان کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا جو پردے کو نہیں مانتے۔ کیسے؟ جہاں امام شافعی، امام حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ڈسکشن کر رہے ہیں، وہ سطر کا مسئلہ ہے، نماز میں سطر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ نہیں، کتنا حصہ ڈھانپنا ضروری ہے، وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں سطر کا مسئلہ، یہ کہتے ہیں وہ چہرے کے پردے کے قائل نہیں۔ اور بھائی اللہ کے بندو، سطر میں چہرے کا پردہ ہے ہی نہیں نا، محرم مردوں کے سامنے سطر میں چہرہ کھلا رہے گا، وہ ڈسکس کرو کہ سطر کا معاملہ نماز کی شرائط میں، آپ اس کو لے آتے ہو پردے کا معاملے کے اندر، مس کوٹ کرتے تمام آئمہ اربعہ۔ پھر کہتے احادیث میں بھی تو کہیں نہیں ہے، اور یہ تو تشریح کی نہیں، کہاں نہیں حدیث کے اندر؟ بخاری شریف کی حدیث، سورہ نور کا ہم نے مطالعہ کیا، غزوہ بنی مصطلق سے واپسی، حضرت عائشہ تشریف فرما تھی وہاں پر، ہار ان کا کھو گیا تو وہی رہ گئی تھی، صحابی آگے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، تو کیا فرمایا تھا عائشہ نے، جب میں نے ان کو دیکھا، فقمرتو وجہی عنہ بجلبابی، میں نے اپنا چہرہ چھپایا ان سے اپنی چادر کے ذریعے سے۔ کیوں چہرہ چھپا رہی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ابو داؤد کی روایت، ایک غزوے کا معاملہ ہوا، ایک خاتون آئی ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے یا بھائی شہید ہو گئے تھے، ان کے چہرے میں نقاب تھا، پوری حدیث موجود ہے، لوگ کہہ رہے اس حال میں بھی تم نے نقاب کیا ہوا ہے؟ کہا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے یا میرا بھائی مر گیا ہے، میری حیا تو نہیں مری، یہ صحیح حدیث موجود ہے۔ دو یا تین ضعیف حدیث کوٹ کی جاتی ہیں، نمبر ایک وہ ضعیف، نمبر دو پردے کے احکامات سے پہلے کی ہیں۔ صاحب وہ جو احرام میں بھی تو چہرہ کھلا ہوتا ہے، احرام میں تو چہرہ کھولنے کا حکم ہے، چہرے کھولنے کا حکم ہی بتا رہا ہے کہ عام حالات میں چہرے کو چھپانے کا حکم ہے، تبھی تو کھولنے کا حکم ہے۔ آپ سے اب اسی میں مسئلہ موجود ہے۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی بخاری شریف کی حدیث، اس وقت بھی انہوں نے اہتمام کیا، ہم جب سفر میں ہوتے تھے اگر قافلے آتے ہم ڈنڈی لٹکا کے آگے سے چہرے کا پردہ کرتے تھے، کپڑا ٹچ نہیں ہوتا تھا ہمارے چہرے کو، اس کی حکمت کیا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن حکم ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم ڈنڈی لگا کے اس پر سے پردہ کر لیا کرتے تھے، لوگ ہمیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ آج بھی خواتین غالباً ٹی ٹیپ کے لاتی ہے، وہ یوز کر کے اس کے آگے پردہ کر لیتی ہے، پردہ وہ کپڑا ان کے چہرے کو چھوتا نہیں ہے۔ صاحب اگر یہ پردہ کریں گے خواتین تو بڑا حفظ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، آپ کو پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ فار ایسٹرن کنٹریز کے اندر ابھی سارس وائرس کا مسئلہ آیا، پورے فار ایسٹرن کنٹریز کے لوگوں نے چہرے چھپائے گا نہیں چھپائے، تکلیف ہوئی کسی کو؟ صاحب یہ تو خواتین کو گرمی لگے گی، یہ ہوگا اور وہ ہوگا، بڑی عجیب سی بات میں کر رہا ہوں۔ تو سبی اور جے کا بابا جہاں پہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے، وہاں خواتین کو کیا کریں گے آپ؟ ساری عقل پہ پردہ پڑا تھا اس کے سوا کیا کہہ سکتے ہیں، جس کو کہا اکبر الہ آبادی نے کہ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ یہ عقل کے اندھے ہیں جن کی عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ غور کیجئے، چادر تو پہنا رہے ہو خاتون کو، ہاتھ بھی ڈھاک دیے، پیر بھی ڈھاک دیے اس کے، اور کہہ رہے چہرہ کھلا رہے گا اس کا، اچھی سی بات ہے۔ پھر حدیث سنیے، احادیث میں بات موجود ہے، کہیں نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو دیکھ لیا کرو۔ یہ دیکھ لینے کی بات کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے نہیں دیکھ سکتے نا ہم حالات میں، چہرہ چھپا ہوا ہوگا نا، تو جا کے بھائی دیکھ لو پرمیشن کے ساتھ اور ڈیو سیکیورٹی کے ساتھ۔ یہ دیکھنے کا مسئلہ ہے ہی، سینے کے پردہ کرنے کا مسئلہ ہے، چہرے کو چھپانے کا مسئلہ ہے، ورنہ اس کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسی طرح آج کل کی کاسمیٹکس کی پروڈکٹس کی ایڈورٹائزمنٹ میں نعرہ کیا ہے، آخر لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں نا، تو فتنے کا ذریعہ تو چہرہ ہی بنتا ہے۔ کیا کوئی مرد جس کا کسی عورت کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ ہو، لطیفے کی بات ہے، کیا اس کے ہاتھ اور پیر کو دیکھ کر کبھی فیصلہ کرے گا کہ میں اس سے شادی کروں گی نہیں کروں؟ کرے گا کبھی؟ یہ خاتون کو پورا پردہ چہرہ چھپا کے سب کچھ کرا کے کہا جب اس کے قدم دیکھ کے تم اندازہ کر لو، کرے گا کبھی؟ وہ ساری بات ہے چہرہ ہی دیکھنا ہے، تو بھائی چہرہ ہی تو فتنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نظر جو ہے، یعنی بد نظری، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ طبرانی کی حدیث موجود، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ پھر ساری جو دلائل ہیں غلط ہیں، امت متفق ہے، سوائے چند ایک عالم رب کے ہوں گے تو ہوں گے وہ علماء، ان کا احترام سر آنکھوں پر، لیکن کیسا یہ دین ہوگا کہ ہاتھ پیر اور پورے وجود کو ڈھانکنے کی بات تو کرے اور وہ پورا صدر دروازہ کھلا رہے چہرہ، جس سے فتنے کا سب سے زیادہ امکان ہے، کیسے ممکن ہے؟ اور نکاح کی محفل ہوتی ہے، دو گواہ وکیل کو بیٹھتے، آ کے خاتون کو لا کے کیوں نہیں بیٹھاتے ہو بھائی مسجد کے اندر؟ اس کی زندگی کا لائف ٹائم کا ایگریمنٹ ہے، اس لیے نہیں بٹھاتے کہ اسلام میں پردہ موجود ہے چہرے کا۔ ایک خاتون کو دفن کیا جا رہا تھا، میں چھوٹا تھا اس وقت، بلکہ ہماری رشتے کی نانی تھی، مسئلہ نہیں پتا تھا، تو کہہ رہے ہٹو ہٹو قبر سے دور ہو جاؤ۔ بھائی قبر سے کیوں دور ہو جائے؟ وہ بعد میں بڑے ہوئے تو سمجھ میں آیا کہ خاتون کو دفن کیا جا رہا تھا، وہ ہماری نانی 90 برس کی، ان سے کسی کو کیا فتنہ پیش آئے گا، جو کہ مر چکی، ان کو بھی دفناتے ہوئے اوپر سے چادر اور پردہ کرایا جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ پردہ ہے نا، اور سنیے، مرد کو دفن کیا جائے، اس کے کفن کے 3 پورشنز 3 کپڑے، خاتون کو دفن کیا جائے تو اس کے قبر کے کفن کے 5 کپڑے بنتے ہیں، 5 پورشنز۔ اتنا چھپا کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے۔ اور جنت کی حوروں کے جس وصف کو قرآن نے سب سے زیادہ نمایاں کیا، وہ کون سا ہے؟ کانم لؤلؤ مکنون، چھپے ہوئے موتی کی طرح ہے، حور مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر وہ ہیں۔ ہم نے پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، وہ خاتون آئی علی استحیاء، اپنی شرم کا اظہار کرتے ہوئے، حیا کے ساتھ، باحیا ہو کر آئی۔ یہ سارے دلائل الحمدللہ موجود ہیں، سارے مفسرین اس پر متفق ہیں، باقی کسی نے بات نہیں ماننی تو بات الگ ہے۔ اس موضوع کے حوالے سے بڑی عمدہ کتاب ہے، میں چاہوں گا آپ تمام حضرات و خواتین ضرور اس کا مطالعہ کریں اگر آپ نے نہیں کیا ہے، چہرے کا پردہ، محترم جی نوید احمد صاحب نے اس کو مرتب کیا ہے، دراصل وہ علماء اور بہت سے ادیب حضرات کے مضامین کا مجموعہ ہے، جس میں ستر کیا ہے، حجاب کیا ہے، سورہ نور کی آیات کی تفصیل، سورہ احزاب کی آیات کی تفصیل، چہرے کے پردے پر اعتراضات کیا ہیں، اس کے جوابات کیا ہیں، ملاؤں پر الزام، بد صغیر کے مولویوں پر الزام، اس کے جوابات کیا ہیں، دور نبوی سے لے کے آج تک یہ کس طرح پردہ چلا آیا، دور نبوی کے مفسرین سے لے کے آج تک کے مفسرین کس طرح اس میں متفق ہیں، سارے بواعث اس میں موجود ہیں۔ ایک اور بلکہ دو خواتین کے مضامین موجود ہیں جنہوں نے پردے کے حق میں بڑی عمدہ باتیں کہی ہیں، جو کہ عقل کے اندھے جن کے اوپر پردے پڑ چکے ان کو ہلا دینے کے لیے کافی ہیں۔ یہ ہے کتاب چہرے کا پردہ، اس کا ضرور مطالعہ کیجئے، بہت ضروری ہے، یہ اس دور کا فتنہ ہے۔ اور نوٹ کیجئے، فتنہ دجال در اصل فتنہ تو نساء ہے، عورتوں کا فتنہ ہے۔ اللہ ہماری بہنوں کو اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے واقعتاً مومنانہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک عورت کی عفت اور پاکیزگی ایک خاندان کی عفت اور پاکیزگی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک عورت اگر راہ راست پر آ جائے، ایک نسل راہ راست پر آ جاتی ہے۔ اللہ ہماری بہنوں کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ نرلنے کے بعد مشکل لگتی ہے، لیکن آپ خود فیصلہ کریں، ہمیں عائشہ صدیقہ کا لباس پسند ہے، فاطمہ الزہرا کا لباس پسند ہے، یا یورپ کی کسی گھومنے پھرنے والی لڑکی کا لباس پسند ہے؟ ہم خود فیصلہ کر لیں، ہم محمد کے نام لیوا ہیں تو ہمیں عفت اور پاکیز کی پسند ہونی چاہیے، تو محمد کے ازواج مطہرات صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، انہی کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. اللہ ہمیں احکامات کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہماری خواتین کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مردوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ان احکامات سے اپنے گھر کی خواتین کو واقف کریں اور ان کی تربیت کا اہتمام کریں. فرمائے کہ یا ایها النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور اہل ایمان کی عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں میں سے لٹکا لیں، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، یہ قریب تر ہے کہ ان کی پہچان ہو جائے اور انہیں ستایا نہ جائے. وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.